أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ سجدہ کے پہلے رکوع کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار عرض کی ہے کہ 11 آیات پر یہ رکوع مشتمل ہے, جس میں سے پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات کی ہے. بقیہ 10 آیات میں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہے. پہلی 2 آیات میں ایمان بالرسالت کے ضمن میں منکرین کے شبہات اور اعتراضات جو ایک استہزائیہ انداز میں ہے, تمسخر کا پیرایا لیے ہوئے ہیں, ان کا ذکر کیا گیا ہے اور بڑے پرزور انداز میں ان کا ابطال کیا. بالکل یہی پیرایا, یہی انداز آخری 2 آیات کا ہے. اس میں ایمان بالآخرت کے ضمن میں جو ان کا استہزائیہ انداز تھا, مذاق اڑانے کے انداز میں جو وہ اعتراض کرتے تھے, اس کا ذکر ہے اور اسی پرزور انداز میں اس کا ابتدا. ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پیرایا بیان اسلوب بالکل ایک جیسا ہے. مثلاً آج پھر ترجمہ کر لیجئے پہلی 2 آیات کا, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, نزول ہے کتاب ہر چیز کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار کی جانب سے. ہم یقولون افترا, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول نے خود گھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, افترا کیا ہے, خود کچھ باتیں کہہ کر اللہ کی طرف ان کو منسوخ کر دیا ہے. بل هو الحق من ربك, نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون, تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جس کے پاس آپ سے قبل کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے. بالکل یہی انداز اس رکوع کی آخری 2 آیات کا ہے. وقالوا ایذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جبکہ ہم زمین میں رل مل جائیں گے, گم ہو جائیں گے, مٹی ہو کر مٹی میں پوشیدہ ہو جائیں گے, تو کیا ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا, ایک اور تخلیق ہماری ہوگی, نئی تخلیق. یہاں بھی وہی استہزائیہ انداز, تمسخر کا انداز. بل هم بلقاء ربهم کافرون, جواب میں وہی انداز ہے, نہیں بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہیے وہاں بھی وہ بل هو الحق من ربک, یہاں بھی جواب کا وہی انداز. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہیے کہ تمہیں پورا پورا قبض کر لے گا وہ فرشتہ موت کا جو تم پر نگران مقرر کر دیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ. 2 آیتیں ادھر, 2 آیتیں ادھر, اور آج اگر میں تشبیہ دوں تو جیسے رحل ہوتا ہے, رحل کے دونوں حصے جو ہیں آپس میں آ کر ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں اور پھر اس رحل میں یہ قرآن مجید رکھا ہوتا ہے, ان 2 آیات نے ادھر سے آ کر اور 2 آیات نے ادھر سے آ کر ایک خوبصورت رحل کی شکل اختیار کی ہے, جس میں مضمون ہے اب اللہ تعالی کی ذات و صفات اور افعال باری تعالی کا بالخصوص. اب ذرا ان 6 آیات کا ترجمہ کیجئے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام, اللہ وہ ہے, وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے ان سب کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش, پھر وہ متمکن ہوا تخت پر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارے لیے اس کے اذن کے بغیر, اس کے ورے یا اس کے بنا, یہ بنا کا صحیح ترین ترجمہ بنا ہوگا, نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی سفارشی, نہ کوئی حمایتی ہے اور مددگار ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے, یا تم یاد دہانی اخذ نہیں کرتے. یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ تدبیر فرماتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. ثم يعود اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون, پھر وہ لوٹتا ہے, چوٹتا ہے اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری تعداد کے اعتبار سے ہزار سال کے برابر ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, وہ ہے وہ ہستی کہ جو ہر کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے, العزیز ہے, زبردست ہے, الرحیم ہے, بہت رحم فرمانے والی ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ, وہ کہ جس نے بہت ہی خوب بنایا ہر چیز کو جس کو اس نے تخلیق فرمایا. وبدأ خلق الانسان من طین, اور اس نے آغاز فرمایا انسان کی تخلیق کا گارے سے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, پھر اس کا نسل, اس کا پھیلنا رکھ دیا ایک پانی کے خلاصے سے کہ جو بہت ہی حقیر ہے. ثم سواه, پھر اسے درست کیا, اس کی نوک پلک سواری. ونفخ فيه من روحه, اور پھونک دی اس میں, پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے. وجعل لكم السمع والابصار والافئده, اور تمہارے لیے اس نے بنا دی آنکھیں بھی اور کان بھی اور دل بھی. قلیلا ما تشکرون, بہت ہی کم ہے شکر پہ جو تم کرتے. ان آیات کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں خاص طور پر تخلیق اور تدبیر امر کا ذکر ہے. چھ آیات جو سورہ حدید کے آغاز میں آتی ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں, میرے محدود علم کی حد تک وہ کلائمیکس ہے, وہ چوٹی ہے قرآن مجید کی. اور افعال باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ چھ آیات جو ہیں یہ قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. یہاں لفظ خلق ہی آیا ہے, تدبیر امر اور خلق. لیکن میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ خلق کے دو درجے ہیں جن کو بعض محققین نے معین کیا ہے قرآن مجید کے بھی بعض حوالوں سے, لیکن قرآن کا عام اسلوب یہی ہے کہ وہ لفظ خلق ہی استعمال کرتا ہے, خواب و خلق ابداعی نوعیت کا ہو, یعنی کریشن ایکس نہیلو, عدم میں محض سے وجود بخشنا, اس پر بھی عام طور پر لفظ خلق ہی کا اطلاق ہے قرآن مجید میں. اور ایک خلق کا مرحلہ ہے کسی شے سے دوسری شے بنا دینا, جیسے کہ کمہار ہے وہ گارے سے برتن بنا رہا ہے, یہ بھی ایک خلق ہے, تخلیق ہے, اس نے پیدا کیا ہے, گارے سے برتن بنا دیا. یا کسی کے پاس لکڑی موجود ہے, اس نے اس لکڑی سے کوئی شے بنا دی, یہ بھی خلق ہے. تو خلق کے یہ دو مرحلے جو ہیں اگر علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھے جائیں کہ ایک ابداع یا تکوین ہے, یا اس کے لیے لفظ ایجاد بھی استعمال ہو سکتا ہے. ایجاد, ابداع, تکوین, یہ ہے عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا, اور دوسرا ہے کوئی چیز کے جو پہلے سے موجود ہو اس سے کسی چیز کو بنا دینا. تو یہ خلق کے دو مراتب ہیں, قرآن مجید عام طور پر ان دونوں جگہ پر لفظ خلق استعمال کرتا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے لیے علیحدہ اصطلاح استعمال کی ہے ابداع, اس سے اللہ تعالی کا وہ نام ہے بدیع السماوات والارض. اسی سے ہمارے ہاں وہ دینی اصطلاح ہے بدعت. بدعت وہ چیز ہے کہ جس کے لیے دین میں کہیں کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے, ایک بالکل نئی چیز لا کر آپ نے وہ دین میں شامل کر دی, یہ بدعت ہے. اور اگر کہیں استنباط کیا ہے, اجتہاد کیا ہے, کوئی اصل ہے کہ جس سے آپ نے کوئی چیز اخذ کی ہے تو اس کا نام اجتہاد ہوگا. تو بدعت یہ ہے کہ بالکل بے اصل بغیر کسی جڑ اور بنیاد کے کوئی چیز دین میں شامل کر دی جائے, یہ بدعت ہے. اسی سے آپ اچھی طریقے سے اس مفہوم کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ابداع جو ہے اس کے معنی ہے بغیر کسی مادہ تخلیق کے کوئی چیز تخلیق کر دینا. اور میں یس کر چکا ہوں کہ اس میں بڑا دھوکہ لگا ہے فلسفیانہ جو مذاہب ہیں دنیا کے. چنانچہ ہندو مت جو ہے وہ اکثر و بیشتر فلسفیانہ مذاہب پر مشتمل ہے. ہندو مت کوئی ایک مذہب نہیں ہے, اس میں کم سے کم 9 مذاہب, 3 مذاہب اور 6 فلسفے ہیں کہ جو ہندو مت کے اندر شامل ہیں. اور اکثر و بیشتر جو ہے اس کا مذہب کا انداز جو ہے وہ فلسفے اور منطق کی بنیاد پر ہے. چنانچہ ان میں وہ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو توحید کی اعلیٰ ترین جو سطح ہے اس تک پہنچے, اس میں وہ بھی ہیں کہ جو شرک کی جو بدترین ہو سکتی ہے صورتیں اس میں بھی مبتلا ہوئے, اور اس کے بین بین بھی ہیں. چنانچہ وہ بھی ہیں کہ جو 2 چیزوں کو قدیم مانتے ہیں کہ خدا بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا بغیر کسی چیز کے بھی کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے, لہذا خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم, مادہ بھی ہمیشہ سے ہے, خدا اس مادے سے کھیلتا رہتا ہے, اس سے یہ بنا دیا اس سے یہ بنا دیا, اس کی یہ شکل بدل دی, اس کی یہ شکل تبدیل کر دی. تو انہوں نے 2 کو قدیم مانا. ان میں وہ بھی ہیں جو 3 کو مانتے ہیں قدیم, خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم. اور یہ تشخیص جو ہے دنیا میں آپ کو بہت ملے گی, بلکہ عیسائیت کی تشخیص جو ہے وہ بھی اسی تشخیص کا ایک برتاؤ ہے, اسی کا ایک عکس ہے. یہی ہندی نظریات جو تھے اور بدھ مت کے کچھ تصورات یہ پہنچے ہوئے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پھیلی ہیں, خاص طور پر یہ مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں اسکندریہ وغیرہ کے مقامات جو تھے. پھر وہاں ملغوبہ تیار ہوا ہے, اس نے تشخیص کی شکل کچھ اور اختیار کر لی ہے, ورنہ یہ تشخیصیں دنیا میں بنیادی طور پر ایک ہی تصور ہے کہ جو مختلف اصطلاحات اور مختلف شکلوں میں دنیا میں ظاہر ہوتا رہا. اسلام کی توحید کیا ہے کہ قدیم ذات صرف اللہ کی ہے, کوئی اور شے قدیم نہیں, جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے. اور اس پیدائش کے 2 مرحلے ہیں, ایک وہ کہ جس میں صرف لفظ کن امر رب جو ہے اس کا ظہور ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی مادہ تخلیق پہلے سے موجود نہیں تھا. انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ پیدا ہوا اس پہ وہ الٹ پھیر کرتا ہے, اس میں سے ایک سے دوسری چیز بنا لیتا ہے. اس نے گارے سے انسان کو پیدا کر دیا. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون. ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اس گارے سے کہ جو سن چکا تھا, سڑ چکا تھا اور پھر سوکھ کر کھنکھنانے لگا تھا. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. اور جنوں کو ہم اس سے پہلے پیدا کر چکے تھے, وہ آگ کی لپٹ سے یا لو سے. تو معلوم ہوا کہ وہ آگ کی لپٹ یا لو تھی جس سے جنوں کا وجود ہوا, وہ گارا تھا جس سے انسان پیدا ہوا. یہ خلق کا دوسرا مرحلہ ہے. تو ابداع بھی اللہ کا, خلق بھی اللہ. اور تیسرا معاملہ ہے پھر اللہ کا, وہ ان چیزوں کے مابین اپنی منشا, اپنی مشیت, اپنے ارادے, فعال لما یرید, جو چاہے کر گزرے اس کے لیے وہ تدبیر امر فرماتا ہے. اس کی یہ تدبیر امر جو ہے, اس کو تم اپنے حساب سے نہ ناپو. تمہاری پلاننگ ہوتی ہے 2-4 دن کی, 2-4 سال کی, بڑا کوئی تیر ماریں گے, کوئی بڑی حکومت ہے, نہ معلوم سینکڑوں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, پورا پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, اس میں مختلف شعبوں کے ونگز بنے ہوئے ہیں. اب انہوں نے بڑا تیر مارا کہ 5 سالہ پلان بنا لیا. یہ 5 سالہ منصوبہ بنا لینا بھی ایک بہت بڑی, یعنی یوں سمجھئے کہ بہت بڑا کارنامہ. اللہ کی پلان بہت طویل, اس کے پلانز کو, اس کے نقشوں کو اپنے حساب کتاب سے ناپتے ہو تبھی تمہارے اور خدائی نقشے میں ایک تصادم پیدا ہو جاتا ہے. تمہاری سوچ اس خدائی سوچ سے ٹکراتی ہے, تمہاری پسند اللہ کی پسند سے ٹکرا جاتی ہے, اور یہی وہ ٹکراؤ ہے جس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے, فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, شکوہ و شکایت کا انداز پیدا ہوتا ہے. انسان کے اندر وہ ذہنی کنفلکٹس وجود میں آتے ہیں. جب انسان اپنی اس پسند کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے جسے آپ پڑھ چکے ہیں کئی بار، تفویض الامر اللہ، راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی کیفیت اگر انسان کو حاصل ہو جائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہ ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ فرکشن نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، کنفلکٹس نہیں ہے، فرسٹریشنز نہیں ہے. ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، ایک جملہ کافی ہے اور قلب مومن پر اطمینان کی ایک کیفیت جاری ہو جاتی ہے. میرا ایک نقشہ تھا، میں سوچ رہا تھا، میں نے اس کے لیے محنت کی ہے، نہیں نتیجہ نکلا. جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا. یہ کہنے کے بعد اب آپ مطمئن ہو گئے، کوئی تصادم نہیں. وہ جو ایک مشیت کلی ہے اس کائنات کی، جو بڑی طویل پلاننگ کے تحت ہے، ہم تو اس کو اپنے علم کے احاطے میں نہیں لا سکتے. ہمارے فہم کی گرفت میں وہ لمبی پلاننگ خدا کی نہیں آ سکتی جو ایک ایک ہزار سال کا ایک تدبیر امر کا معاملہ ہو رہا ہے. لہذا اس میں عافیت کا راستہ ایک ہی ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کو اس کے حوالے کرو. کار ساز ماں و فکر کار ماں، اور فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے معاملات کو اپنے کارساز کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ کارساز کہ جو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اسے ہر قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. بہرحال یہ مضمون اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن یہاں ضمنی انداز میں ہے کہ بروں کشید سے بے چا کے ہست بھوت مرا، جے اختہا کے مقام رضا کشود مرا. بہرحال یہ جو تخلیق کے مراحل ہیں، تین اللہ تعالی کے افعال، ابداع، خلق اور تدبیر امر، یہ تینوں ہیں در حقیقت کے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اور اس تخلیق کے ضمن میں جو نقطہ عروج ہے انسان، اس کی تخلیق پر یہاں قدرے تفصیل روشنی ڈالی گئی. تو اس ضمن میں جو کچھ مباحث ہمارے ہاں آ چکے ہیں، میں آج چاہتا ہوں کہ انہیں سبق کروں، اور جو بعض مسائل کچھ رہ گئے ہیں تشنا، کچھ تو اس پہلو سے کہ اس پوری صورتحال کو سامنے رکھنے سے بڑے بڑے پیچیدہ عقدے حل ہوتے ہیں. میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کے سامنے یہ لطیف حقائق نہیں ہیں، وہ بڑے شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دین کی بعض لطیف حقیقتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور آج کل کے بہت سے جدید متکلمین جو ہیں، انہوں نے بعض جو لطیف حقیقتیں ہیں دین کی، ان سے مستقل آنکھیں بند کر لی. روح کا لفظ ہماری جو مذہبی اس وقت کی ایک عام معروف وکیبلری ہے، اس سے خارج ہو چکا ہے. روحانیت کا لفظ جو ہے وہ جیسے اور بہت سے الفاظ کو ہم نے گالی بنا دیا، بیت گالی ہو گئی. اسی طریقے سے روحانیت جو ہے وہ جدید جو ایک مذہبی فکر ہمارے ہاں پروان چڑھ رہی ہے، بعض مصنفین، بعض اہل قلم کی کہ بہرحال ان کے زیر اثر، اس میں آپ کو یہ روحانیت کا لفظ گالی نظر آئے گا، بیت کا لفظ گالی نظر آئے گا. یہ سب کیوں ہے؟ بہت سے پھر تصورات ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے ہاں مثلاً بعض دینی طبقات کے اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ ان کے دینی فکر میں اصول موضوع کی حیثیت رکھتی ہیں. مثلاً ایک لفظ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ چلتا ہے، اور اس لفظ کا جیسے ہی کوئی بولے گا، اس کی ایک خاص کیفیت جو ہے وہ پورے مجمع کے اوپر تاری ہوتی ہے. لیکن یہی لفظ کسی اور مجمع میں بول دیا جائے تو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی بم وہاں پر آ گرا ہے، انہیں اس سے ایک انقباض محسوس ہوگا، بڑی شدید وہ ایک ذہنی بوت محسوس کریں گے. وہی ایک لفظ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجمع کے اندر وہ زندگی پیدا کرتا ہے، حرارت پیدا کرتا ہے، جذبات کی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، چہروں پر روشنی آتی ہے. اور ایک دوسرے مجمع میں وہی لفظ اگر بول دیا جائے تو چہروں میں کیفیت انقباض کی جو ہے طاری ہو جائے گی. یہ دینی فکر جو ہے یہ اس طرح جو حصوں میں منقسم ہو چکی ہے، کہیں کوئی نقطۂ عدل ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں چیزیں کہیں جڑتی بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ مختلف جو دینی تصورات ہیں، یہ جان لیجئے، میں نے شاید پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مانی گئی، اور میرے نزدیک وہ دور جدید کے فاتح ہیں. ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی کنفلکٹنگ چیزوں کو، جو بظاہر بہت متصادم تھی اور متضاد تھی، انہیں اس فکر کے اندر سمو کر یکجا کیا. اور اس کے اندر ایک تالیف کا انداز پیدا کیا ہے، ایک مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک وحدت کی شکل اختیار کرنا، اور یہ اس دور میں بھی کسی بھی دینی کام کے لیے، کسی نئی دینی فکر کے لیے لازم ہے. وہ چیزیں جو ہے بہت سی ایسی ہیں کہ جو مباحث ہمارے ہاں پچھلے 3 درسوں میں آئے ہیں، ان سے بہت سے عقدے ہیں کہ جو حل ہوتے ہیں. لیکن پہلے تو ذرا سبق کر لیجئے. دیکھیے، دو ہیں ہمارے جدید سائنسز کے اعتبار سے، دو مختلف فیلڈز ہیں جن سے متعلق دو اہم مسئلے ہیں. ایک مسئلہ وہ ہے کہ جو فزکس یا میتھمیٹکس یا کاسمولوجی، ایسٹرانومی، یہ جو ایک شعبہ ہے علوم کا، یہ بہت ہی انٹر ریلیٹڈ قسم کی سائنسز ہیں. چنانچہ ہائر فزکس، ہائر میتھمیٹکس، یہ تو ایک ہی ہو جاتا ہے، مضمون دو نہیں رہتے. اوپر جا کر ہائر فزکس، ہائر میتھمیٹکس جب جان ہو گئے تو کاسمولوجی ہے، اسی طریقے سے ایسٹرانومی ہے، یہ تمام بہت انٹر ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں. ان سب میں ایک مسئلہ آتا ہے، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، یہ کائنات بنی کیسے. ویسے تو ایک پریگمیٹک اور پریکٹیکل ایٹیچیوڈ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بھائی کیا غرض پڑی ہے، کیسے بنی ہے، کیسے نہیں بنی ہے، کائنات موجود ہے. اصل میں تو سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارا رویہ کیسا درست ہونا چاہیے. میں اس بات کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن یہ ایک مزاج ہے. ایک مزاج اگر اس تہج کا ہے تو ایک مزاج اس تہج کا بھی موجود ہوتا ہے کہ پردے اٹھا کر رہیں گے اور حقیقت کا مشاہدہ کر کے رہیں گے. یہ بھی ایک مزاج ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اگر انسانوں میں یہ مزاج نہ ہوتا تو علم آگے بڑھتا ہی نہ. انسان بڑا مطمئن رہتا اپنے علوم کی اسی سطح پر کہ جو آج سے 2000 سال پہلے انسان جہاں تک پہنچا تھا، اور آگے علم کا ارتقا ہوتا ہی نہ. یہ علم کی ترقی کیوں ہوئی ہے کہ یہ پیاس جو ہے، تلاش حقیقت کی ایک طلب جو ہے، وہ انسان کے اندر موجود ہے. لہذا انسان جاننا چاہتا ہے یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. سائنس میں وہ مختلف وہ علوم ہے کہ جو اس سے بحث کرتے ہیں. ایک دوسرا مسئلہ ہے، اب وہ بایولوجی کہیں یا پھر زوالوجی اور باٹنی، پھر سائیکالوجی، یہ ایک انٹر ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں سائنسز کے. ان سب میں معاملہ آتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ کیسے وجود میں آیا. تو جو میں نے اب تک عرض کیا ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ بہرحال میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی آخری لفظ ہے، آخری حرف ہے. حرف آخر تو علم کے میدان میں کبھی ہوتا ہی نہیں. اس میں تصحیح کی گنجائش رہے گی، اس میں ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں آگے بڑھنے کا امکان رہے گا. لیکن یہ کہ قرآن مجید کا بحیثیت مجموعی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آبجیکٹو اسٹڈی، قرآن مجید جہاں جہاں ان چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، میں نے یہ لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے، قرآن ٹچ کرتا ہے صرف. قرآن کے لیے یہ موضوعات بیسک نہیں ہے، یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے. قرآن کا اصل موضوع وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کے رویے کی درستی. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نہ فزکس کی کتاب ہے، نہ یہ ایسٹرانومی کی کتاب ہے، نہ بایولوجی کی کتاب ہے، نہ ہسٹری کی کتاب ہے، نہ سائیکالوجی کی کتاب ہے، یہ کسی علم کی کتاب نہیں ہے علوم میں سے. اس کا موضوع ہے ہدایت، خود للناس. یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ تو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئی. یہ فطرت انسانی کی پیاس کا جواب ہے جو سورہ فاتحہ میں ان الفاظ میں جس کی ترجمانی کی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمارے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کا جواب ہے یہ قرآن مجید. تو اس لیے یہ تمام موضوعات جو ہیں یہ اس کے اصل موضوعات نہیں، لیکن بہرحال یہ ٹچ کرتا ہے. جب انسان کی ہدایت اس کا موضوع ہے تو انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو زیر بحث آئے گی. انسان کی استعدادات کیا ہے، کیا کچھ دے کر ہم نے بھیجا ہے، کیا کیا کچھ اس میں بدیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اب غور کرنا پڑے گا، احسن تقویم ہے تو کس اعتبار سے، اور اسفل سافلین انسان ہوتا ہے تو کس پہلو سے. یہ جو انسان زیر بحث آ جاتا ہے ضمن، اگرچہ اصل موضوع ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کے لیے آخر یہ موضوعات کہیں نہ کہیں آ جائیں گے. تو قرآن مجید نے ٹچ کیا ہے. اسی طرح اس کائنات 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا بار بار آ رہا ہے. کہیں یہ بھی آتا ہے کہ یا آسمان اور زمین کانتا رتقن ففتقنا ہما, یہ بند تھے ہم نے ان کو کھول دیا, کہیں کوئی اور شکل آ جائے گی. کان عرشہ علی الماء, ایک وقت ایسا ہی تھا کہ اس کا تخت جو ہے وہ پانی پر تھا. اب یہ اشارات ہیں. جو لوگ پڑھ رہے ہوں, فزکس پڑھ رہے ہوں, کاسمولوجی پڑھ رہے ہوں, ایسٹرانومی پڑھ رہے ہوں, جیولوجی پڑھ رہے ہوں, یہ فلکیات ہوں, ارضیات ہوں, ان کو اس میں اشارے ملیں گے. یا یہ کہ پہاڑوں کے بارے میں جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا, قرآن بڑے زور کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ زمین کی جنبش میں ایک سٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے مبادہ یہ تمہیں لے کر یہ لرزنے لگے, ہم نے یہ پہاڑ جو ہے نیکوں کی طرح اس میں گاڑ دیے. یہ بات یوں ہی تو نہیں آ گئی. آخر اللہ کا فرمان ہے, گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے. میں عرض کر چکا ہوں کہ غالب نے تو یہ تعلیق کی ہے, اس کے تو بہت سے اشعار بڑے فسفسے ہیں اور بہت سے اشعار میں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ بھرتی کا ہے بالکل. لیکن اگر بتمام و کمال کوئی بات یہ کسی کتاب پر یا کسی کلام پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ کلام ربانی ہے, قرآن مجید ہے. کوئی لفظ بھی نہیں آ سکتا کہ جو بے معنی ہو, گنجینہ معنی کا طلسم ہے اگر انسان غور کرے. تو یہ جو موضوعات ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن سے متعلق نہیں ہے. یقیناً یہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کے متعلق موضوعات قرآن نے ٹچ کیا ہے, مختلف اشارات دیے. اب ان اشارات کو جمع کر کے اور جو تھوڑا سا میرا میں اب یہاں وضاحت کر دوں, تھوڑا سا کہہ رہا ہوں, جو بھی میری معلومات کا دائرہ ہے جدید سائنسز کے بارے میں. سائنس اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ایک ایک جو اس کی اب شاخ ہے اس میں بھی بڑے اس کی برانچنگ ہو چکی ہے اور پھر سب برانچنگ ہو چکی ہے. فزکس اب کوئی ایک مضمون نہیں ہے, اس کے نمالوں کتنی شاخیں ہو چکی ہیں. ہر شاخ کے اندر پھر شاخیں ہیں, اور وہ جو پی ایچ ڈیز کر کے آتے ہیں وہ زندگی اس کے کسی ایک چھوٹے سے شعبے میں کسی ایک مسئلے سے متعلق 2-4 سال 5 سال لگا کر آبزرویشن کر کے کچھ ڈیٹا ویٹا جمع کر کے تو کوئی ایک تھیسس لکھ دیتے, پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں. تو واقعہ یہ کہ علم اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اب یہ تو بہرحال کسی انسان کے لیے فزیکلی امپاسبل ہے کہ وہ ان تمام علوم کا احاطہ کر سکے. خاص طور پر میرے لیے کہ میری دلچسپی, میری اوقات کا جو بھی مصرف ہے وہ اس طرح اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں لگ چکا ہے کہ جو زیادہ میرے قریبی جو تھے جو مضامین, ان سے بھی میں اب جو جدید اس کے اندر اکتشافات ہو رہی ہیں, نظریات کا جو نیا سلسلہ آ رہا ہے, اس سے پورے طور پر واقف صحیح ہوں. اسی لیے تو یہ تصور پیش کیا میں نے کہ قرآن اکیڈمی ہو, ایک ادارہ ہو, مختلف علوم پڑھنے والے لوگ, کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے, کوئی جیولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی اور مضمون پڑھ رہا ہے, کوئی اناٹومی پڑھ رہا ہے, کوئی فزیولوجی پڑھ رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں پڑھنے والے, یہ کوئی ایک جگہ ہو کہ کچھ ایسے اسکالرس جمع ہو کہ قرآن مجید اس کا مرکز و محور ہو, اس ادارے کا قرآن پر غور و فکر. قرآن مجید تو گویا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے, اور پھر اپنے اپنے شعبے علم کے اندر وہ دیکھیں کہ قرآن کیا رہنمائی دے رہا ہے, کون کون سے ٹچز اس کے میرے اس شعبے علم سے متعلق ہیں, اور پھر دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو روشنی دے اور وہ اپنے اپنے شعبوں کے اندر قرآن مجید کی رہنمائی پیش کر سکے. تو یہ تو اب اداروں کے کرنے کے کام ہے, کوئی ایک شخص تو نہیں کر سکتا. بڑا مغالطہ ہوتا ہے, بڑی گمراہی ہو جاتی ہے جب کسی ایک فرد واحد کو سمجھ لیا جائے کہ بس یہ علم کل ہے. اور ہمارے ہاں بدنسبتی سے یہ ہوتا ہے, کوئی شخص ہے اس نے کچھ کام کیا ہے, اب اس کے عقیدت مند سمجھتے ہیں کہ ہر میدان میں آخری بات بس اسی کی, چاہے وہ اس نے کبھی بایولوجی کا مطالعہ بھی نہ کیا ہو لیکن ڈارون کے نظریے کے بارے میں جو بات اس نے کہہ دی ہے بس وہ حرف آخر, چاہے وہ صرف پھپتیاں چست کی ہوں, فکرے اس نے کچھ کسے ہوں اور کوئی تحقیقی بات نہ کہی ہو. تو یہ بات بڑی غلط ہے. اس لیے میں نے آج اس کی وضاحت کی ہے کہ میرا جو تھوڑا سا ایک تانا بانا سائنسز کا ہے, اس لیے کہ بہرحال وہ ایف ایس سی اور پھر میڈیکل میں جو سائنسز کے یہ دو یوں سمجھیے کہ شاخیں ہیں, سائنس آف دی ڈیڈ میٹر, سائنس آف دی لیونگ میٹر. تو جو لوگ اس لائن میں آتے ہیں انہیں کچھ تھوڑا سا ابتدائی جو مبادی ہے معلومات وہ سب کی حاصل ہو جاتی ہے, فزکس کی بھی, کیمسٹری کی بھی, زوالوجی, باٹنی. تو اس طریقے سے ایک ذرا زیادہ نسبتاً جامع تصور سامنے آ جاتا ہے. تو جو بھی میرا وہ ایک سکیچی قسم کا علم ہے ان سائنسز کا, ان کے ساتھ جب قرآن مجید کے اشارات کو میں نے جوڑا ہے تو میرے سامنے جو نقشہ آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ تصحیح کی بھی گنجائش ہے اور امپروومنٹ کی بھی گنجائش ہے. یہ ہیوملٹی جو ہے علم کے میدان میں بہت لازم ہے. جب تک کہ انسان میں علم کے میدان میں یہ نہ ہو, ہیج مدانی کا اس کا انداز نہ ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر نہیں ہے. علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, وہ ریکنسٹرکشن والے لیکچر جو ہے اس کا کبھی دیباجہ پڑھیے, صاف کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, یہ صرف ایک ابتدا ہے جو میں نے کی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھے ہم آنکھیں کھول کر کان کھول کر ہم مطالعہ کرتے رہیں, مشاہدہ کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آج, جو کچھ میں نے لیکچرز میں کہا ہے, اس سے کہیں زیادہ صحیح اور بہتر باتیں جو ہے بعد میں کہی جائیں. یہی انداز ہونا چاہیے. بہرحال جو کچھ بھی قرآن مجید کے اشارات کو اور ان سائنسز کا جو بھی ایک خاکہ میرے ذہن میں ہے اس کو جوڑ کر جو میں نے نقشہ بنایا ہے اسے ایک مرتبہ اجتماعی طور پر پھر ذہن میں لے آئیے. ایک خنک نور, ایک ٹھنڈا نور, اس میں حرارت یا گرمی نہیں تھی, اس نور سے یہ کائنات جو ہے پر تھی. اور اسی سٹیج پر اسی نور سے تخلیق ہوئی ہے دو چیزوں کی, ایک ملائکہ کی اور ایک ارواح انسانیہ. یہ روح انسانی جو ہے یہ نوری ہے اپنی اصل کے اعتبار سے. جس طرح کے ملائکہ کا مادہ تخلیق نور ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ حدیث سے صحیح ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, جس میں حضور کے یہ واضح الفاظ ہیں. میں نے یہ پورا حوالہ اور اس کی اصل عبارت جو ہے وہ اپنے اس کتابچے میں عظمت صوم میں دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا. تو یہ اولین مرحلہ ہے تخلیق کا. ابھی یہ ایک نور تھا, نور محض جو اس کائنات میں تھا. سائنس کے میدان میں آئیے تو جوڑ لیجئے کہ کاسمک ریز کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے اب بھی وہ اس کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے. کائناتی شعائیں اب بھی اس کائنات میں بہت دور, ہم سے کہیں بہت دور, وہی جو اولین سٹیج تھی کریشن کی وہ موجود ہے, اور وہیں سے وہ کائناتی شعائیں ہماری اس کائنات میں, اس گیلیکسی میں آتی ہیں, جو اس سے کہیں جو اپنے تخلیقی مراحل کے اعتبار سے زیادہ نیچے اتر چکی یا آگے جا چکی. یہ الفاظ جو ہیں یہ صرف ریلیٹو ہیں, لیکن یہ کہ وہ کائناتی شعائیں اب بھی آتی ہیں. تو یہ کاسمک ریز یہ رکھیے سائنس کے اس خانے میں یہ تصور, اور یہیں سے وہ ملائکہ اور ارواح انسانیہ کی تخلیق ہوئی. ملائکہ کا نور سے تخلیق پانا صراحتاً حدیث میں مذکور ہے, اور جب ہم قرآن مجید میں یا حدیث میں ہمیں یہ لفظ جو ہے کہ ارواح انسانیہ بھی نور سے پیدا ہوئی لفظاً نہیں ملے گا, لیکن یہ کہ اگر اس پورے نقشے کو جوڑا جائے تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو انسانی ارواح تھی یہ بھی اسی درجے میں پیدا کی گئی اسی مرحلے میں, اور یہ بھی نوری ہے, نوری الاصل. اب یہاں ذرا علامہ اقبال کے ایک دو اشعار جو ہیں وہ میں اس دوران میں نہیں آپ کو سنا سکا لیکن بڑے متعلق ہیں. ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. یہ ادراک اور شعور کا ایک لیول وہ ہے جو حیوانات میں بھی ہے. اگر انسان نے بھی اپنے آپ کو اسی سطح پر سمجھا تو اپنی بڑی ناقدری کی, اپنی عظمت سے بہت ہی ناواقفیت کا معاملہ. تو ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اور نقطۂ نوری کے نام وہ خدیست, زیر خاکے ما شرار زندگی. یہ میرا جو میری جو زندگی ہے, میرا جو وجود ہے, جہاں یہ خاکی الاصل ہے وہاں نوری الاصل بھی. علامہ اقبال نے ابتدائی دور میں کہیں وہ شعر بھی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ان کے فکر کی بڑی ابتدائی وہ سٹیج تھی, ورنہ بعد میں تو انہیں ماننا پڑا ہے کہ نقطۂ نوری کے نام ہوں خودی. اب اگر کہیں گے تو اس کے اندر ترمیم یہ کریں گے کہ آدم اپنی خلقت میں تو نوری بھی ہے خاکی بھی. آدم کی تخلیق میں تو دونوں چیزیں موجود ہیں, نوری بھی ہے خاکی بھی ہے. البتہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کی خاک اس کے نور پر غالب آ جاتی ہے اور کسی کا نور اس کے خاک پر غالب آ جاتی ہے. یہ جو نور کا غالب آ جانا ہے خاک پر، اس کی آخری اور تکمیلی صورت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اسی کو حضور نے مختلف اعتبارات سے تعبیر کیا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. پوچھا گیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یہاں ہے لیکن میں نے اسے اپنا تابع بنا لیا ہے، یا یہ کہ وہ اب وہ میرے مطیع ہو گیا ہے موجود. لیکن اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ وہ جو نور ہے، وہ جو ہمارا روحانی وجود ہے، وہ نوری الاصل ہے. وہ نور مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنے اس نور کو اپنے اس خاک کے اندر دفن کر چکے ہیں. وہ نور کہیں صرف ٹمٹماتے ہوئے دیے کے مانند ہو یا بجھ چکا ہو. انسانوں کی وہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ خاک کے اندر وہ نور بجھ چکا اور ظلمت محضا ہے وجود. ابو جہل جو ہے وہ ظلمت محضا ہے، اس کے اندر وہ اس کا نور جو ہے وہ دم توڑ چکا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یوں کہیں کہ نور مجسم ہے تو قطر غلط نہیں ہے. وہی مانا کہ وہ نور ان کی اس خاکی، جو ان کے وجود کا خاکی عنصر ہے، اس پر اس درجے غالب آ چکا ہے کہ اب اس خاک کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ نہیں ہے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہوگا کہ وہ نورانیت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ذات مبارکہ میں اس خاکی عنصر پر غالب آ چکا ہے. اب یہ باتیں جو میں گنوا رہا تھا کہ کچھ مسائل ہیں جو حل نہیں ہوتے، اس کو اب اگر کوئی لے جائے، دیکھیے ایک سادہ سی مثال میں آپ کو سمجھا دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مواعظ ہمیں ان اناجیل میں ملتے ہیں، اس میں الفاظ یہ آتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، اس میں کوئی شرک کی بات نہیں رہی. میرا باپ تمہارا باپ، اللہ کو باپ اگر قرار دیا اس معنی میں، باپ کیا کرتا ہے؟ آپ کی پرورش کرتا ہے، آپ کی خبرگیری کرتا ہے، آپ کی ضروریات فراہم کرتا ہے جب آپ اس قابل نہیں تھے کہ اپنی خبرگیری خود کر سکیں. تو وہ اس معنی میں اگر باپ کا لفظ استعمال کیا، آسمانی باپ، ایک زمینی باپ ہے، ایک آسمانی باپ ہے، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، کوئی شرک کی بات نہیں تھی. لیکن اگر وہ تمہارا والا عنصر نکال دیا جائے، میرا باپ ہی رہ جائے، تو اب شرک کی طرف ذہن خامخواہ چلا جائے گا. یہ فرق ذہن میں رکھیے. اسی طرح اگر آپ کہیں صرف حضور کے بارے میں کہ نور، تو اب عوام کے ذہنوں کے اندر شرک کا تصور پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کانٹیکٹ سامنے ہو کہ سب میں ہے نور، کوئی بھی اس نور سے بالکل محروم کر کے نسل انسانی میں سے کوئی فرد اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، البتہ اب کسی نے اس نور کو ترقی دی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نور کو پروان چڑھایا، اس نور سے اپنے اس خاکی، یہ خاکدان جو ہے ہمارا، اس کی ظلمتوں کو منور کر لیا، اس کا معاملہ اور ہے. اور جس کی یہ خاکی ظلمات، اور میں عرض کر دوں مثلا فرائیڈ کو اگر آپ پڑھیں، اس کے نظریات میں، اس کی تصانیف میں جو ایک مہیب صورت سامنے آتی ہے، یہ لیبیڈو، یہ ہمارا نفس امارہ جو ہے، اس کی ظلمتوں کا واقعتا مشاہدہ جتنا اس نے کیا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ دوسری بات ہے کہ اس بدبخت کی ایک آنکھ بند ہے، وہ روح سے سرے سے واقف ہی نہیں، وہ ساری بحث جو ہے وہ نفسیات جو ہے وہ نفس سے کر رہا ہے. اور نفس امارہ کا جتنا مشاہدہ اس نے کیا، جس قدر ایکیوٹلی کیا ہے، مجھے نہیں کوئی نظر آیا کہ کسی سائیکالوجسٹ نے اس قدر باریک بینی کے ساتھ نفس انسانی کا مشاہدہ کیا. یہ جو نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، امارہ امر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، امارہ، جیسے ان سے علامہ، یہ علامہ کے وزن پر امارہ بہت ہی حکم دینے والا ہے برائی کا، یہ برائی کے طوفان اٹھتے ہیں نیچے سے. اب اگر وہ نورانیت جو ہے وہ ان سے کشمکش کرتی ہے، ان پر غالب آتی ہے، ان اندھیاروں کو منور کر دیتی ہے اس روح ملکوتی سے جو انسان کے اندر ودیت کی گئی تھی، تو یہ ایک کیفیت ہے. ظاہر میں وہ بھی دو ہاتھ کٹنے والا اور دو ٹانگوں پر چلنے والا وجود ہے، اور ظاہری اعتبار سے بلکہ ہو سکتا ہے ابو لہب جیسا انسان انتہائی خوبصورت انگارے کے مانند، اس کے گال جو ہے وہ دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح تھے، ظاہر ہو سکتا ہے کہ بڑا خوبصورت انسان وہ ہو، لیکن اندر اس کے تاریکیاں جو ہیں وہ اس کے اس نور کے اس طرح غالب آ چکی ہے کہ وہ بجھ چکا ہے. اب اس نور کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو نور ہے جسے ہم اپنے ایمان ایمان اور عمل کے ذریعے سے، گویا کہ جیسے کہ آپ دیا جلاتے ہیں اس کے اندر تیل ڈالتے رہتے ہیں، یہ ایمان اور عمل صالح اس نور کو جو اپنی فطرت کے اندر بدیہ شدہ تھا اسے برقرار رکھنے کے لیے ایندھن ہے جو ہم فراہم کر رہے ہیں. یہ نماز کس لیے ہے؟ یہ روزہ کس لیے ہے؟ یہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ وہ نور جو بدیہ شدہ تھا ہماری فطرت کے اندر، اس کو ایک ایندھن کی مسلسل ضرورت ہے جو ہم فراہم کر رہے ہیں. نتیجتاً اس نور کا ظہور ہوگا میدان حشر میں، وہ جو قرآن مجید میں سورہ حدید میں بھی آیا، نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، منافقین کے ہاتھ میں وہ دیے بجھے ہوئے ہوں گے، وہ نور نہیں ہوگا، اور اہل ایمان اپنی اس روشنی میں راستہ طے کرتے چلے جائیں گے. یہی جو اس سلسلے کی آخری سورت ہے سورہ تحریم، اس میں بھی آیا، نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ درخواست کرتے ہوں گے اے رب ہمارے، ہمارے اس نور کا اتمام فرما دے، اس کی تکمیل فرما دے، ہماری بدعمالیوں سے، ہماری کوتاہیوں سے اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کی تلافی فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، تجھے ہر چیز کی قدرت حاصل. اس نور کے جو تفاوت ہیں اس کے درجات میں، اس کا حضور فرماتے ہیں کسی کا نور تو ایسا ہوگا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے صرف اس کی روشنی پڑ رہی ہے، اور کسی کا نور ایسا ہوگا، حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر اور عدن تک اس کی روشنی دکھائی دے رہی ہے. یہ فرق و تفاوت. ایک نور ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک نور ہے کسی ادنا سے مسلمان کا. ایک ٹمٹماتا ہوا سا دیا ہے، کبھی کچھ روشنی دیتا بھی ہے، کبھی اس پر ظلمت کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے جب نیچے سے بڑی گھٹائیں اٹھتی ہیں، شہوات کی اور خواہشات کی اور جذبات کی، اور یہ بیسر سیلف جو ہے، یہ لیبیڈو جو ہے، جب اس میں سے وہ بخارات ابھرتے ہیں تو وہ دھندلا بھی جاتی ہے روشنی، کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی شخصیتوں میں نیکی اور بدی کچھ خلط خلط سی ہو گئی ہے، وہ کچھ نیکی کی روشنی بھی ان کے ہاں نظر آتی ہے، کچھ بدی کی ظلمات اور اندھیارے بھی نظر آتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی روشنی صرف اتنی ہوگی کہ قدموں کے سامنے، لیکن وہ بھی بہرحال وہ راستہ عبور کر لیں گے. ٹارچ کی روشنی اگر قدموں کے آگے بھی پڑ رہی ہے تو ٹھوکر کھانے سے بچ جائے، راستہ جو ہے وہ آپ طے کر لیں گے. اور کسی کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ سے اور عدن تک اس کا نور جو ہے نظر آ رہا ہو. اب یہ بھی آپ فرق و تفاوت جو ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. اب آپ غور کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کیا حال ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تخلیق کا وہ مرحلہ کہ جس میں اور کچھ نہ تھا، ایک نور تھا، نور محض. اب دیکھیے سائنس میں ایک اور اعتبار سے بات جوڑ لیجئے، جدید فزکس نے آ کر یہاں بات ٹکائی ہے کہ روشنی جو ہے ہماری جتنے بھی فزیکل کانسیپٹس ہیں اس میں لطیف ترین جو ہے وہ روشنی ہے. اور یہ لائٹ جو ہے، لائٹ وہ چیز ہے جہاں پر آ کر وقت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. نور کی رفتار سے اگر کوئی شے حرکت کرے گی اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا. معلوم ہوا کہ یہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں اس میں جو قریب ترین چیز آ سکتی ہے وہ جو ذات باری تعالیٰ، تو خیر برا البرا سما برا البرا سما برا البرا، وہ تو ہمارے ذہن، فہم، ادراک، تخیل، اس سب سے قوت واہما سب سے بعید. لیکن قریب ترین جو بات آتی ہے وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح. یہی وجہ ہے ہمارے ذہن میں جو چیز جا سکتی ہے قریب تر، آخر وہیں تو آ کر بات کی جائے گی. جو اصل حقیقت ہے وہاں تک تو رسائی ممکن ہی نہیں. لیکن جو ہمارے اپنے کانسیپٹس ہیں، جو ہماری کیٹیگریز ہیں کہ جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں، زمان ہے، مکان ہے، روشنی ہے، آواز ہے، فزکس کی بیسک کیا ہے، اسی سے آپ چلیں گے. تو اس میں نور وہ چیز ہے کہ جہاں وقت آ کر یعنی مل گیا ہے، اس کے اندر ضم ہو گیا، گم ہو گیا. اولین کریشن وہ ہے کہ جس میں وقت، زمان اور مکان یہ ایک وحدت کی شکل میں تھے. یہ وہ نور کی سٹیج ہے کہ جہاں جا کر وقت کا معاملہ ختم ہو جاتا. سائنس بھی وہیں پہنچی کچھ لمبے چوڑے اپنے استدلالات سے. یہ بات دوسری ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ سائنس علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے، ان کے مابین بریجز نہیں بنے. کوریلیشن نہیں ہوا، ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا نہیں گیا، تالیف نہیں ہے اس میں. تالیف تو ہمارے مذہبی فکر میں نہیں رہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہی لفظ نور محمدی جو ہے وہ ایک مجمع میں کوئی کیفیت پیدا کرتا ہے، دوسرے میں کوئی کیفیت پیدا کرتا ہے. لیکن یہ کہ وہ تالیف کہاں ہو، کس طرح ہو، خود اس مذہبی فکر میں، اور اس کے بعد یہ کہ اس جدید انسان کی معلومات کا جو دائرہ وسیع ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی کوریلیشن، اس کا ایک تعلق، تاکہ ذہن کے اندر ایک وحدت پیدا ہو جائے. یہ دو علیحدہ علیحدہ پوٹلیاں بنی رکھی ہیں، مذہبی عقائد کی پوٹلی علیحدہ رکھی ہے، اور ساری ہماری سوچ جو ہے دنیاوی وہ بالکل کچھ اور اس کا ٹکڑا ٹکڑا ہے، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سپلٹ پرسنالٹیز، منقسم شخصیتیں ہیں اگر ہیں تو. بہرحال پہلی سٹیج وہ آپ نے متعین کر لی کہ تخلیق کا مرحلہ اولا، جسے ابداع یا تکوین یا ایجاد کا نام دیا جائے، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں قریب ترین آ کر، تو ایک نور ہے، نور مطلق، نور بسیط کے جو وجود میں آیا، اسی نور سے ملائکہ کو پیدا کیا گیا، اسی نور سے ارواح انسانیہ کو پیدا کیا گیا، اور اس میں مقدم ترین تخلیق جو ہے وہ نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے نور محمدی اپنے ذہن میں ایکویٹ کر لیجئے روح محمدی، کوئی شک نہیں رہے گا، سارے تصورات درست ہو گئے. روح جو ہے وہ نورانی ہے، نور محمدی، اول ما خلق اللہ نوری. اب مورچہ لگا کر بیٹھ جائیے یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو محدثین نے یہ کہا، ٹھیک ہے. غالباً علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ یہ لفظاً ثابت نہیں ہے، معنی درست ہے. ہمارے ہاں جو محققین ہیں وہ یہاں پہنچے، لیکن میں نے آپ کو وہ بات بتائی کہ جس کے بعد قطعاً کوئی اشکال ہی نہیں رہتا. تمام ارواح انسانیہ جو ہے وہ نوری الاصل ہے، روح محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یہ بھی نوری الاصل ہے، یہ تمام و کمال اعلیٰ ترین جس کو کہا جائے یہ ہے. اور ملائکہ کی تخلیق سے بھی پہلے اگر ان کی تخلیق ہوئی ہو تو کون سا شرک اس میں لازم آ گیا، کون سی گمراہی کا یہاں کوئی اندیشہ پیدا ہو گیا؟ ارواح انسانیہ ملائکہ ایک ہی سٹیج پر پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس میں اولین چیز پیدا کی جانے والی وہ روح محمدی ہو علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو اس میں کہیں کوئی اشکال نہیں، کہیں کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں. اسی روح محمدی کو نور محمدی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور جو ہر ایک انسان لے کر آیا ہے. درجات متفاوت ہیں، فرق ہے تو ان کے رتبوں اور درجوں میں ہے، ورنہ روح جس طرح ہر انسان میں ہے اسی طرح وہ نورانی ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. کسی نے اس نور کو ترقی دی اور پڑھایا اور پروان چڑھایا، کسی نے اس کو دفن کر دیا اپنے خاکی وجود میں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب آگے آئیے، سفر تخلیق نے ایک اور مرحلہ طے کیا، اور یہ مرحلہ ابھی تنزل کی طرف ہے. ہمارے فلاسفہ کے ہاں یہ تنزلات کے مراتب، اور صحیح ہے، نور سے نیچے اتر کر نار کا درجہ آیا ہے. اسی نور میں کہیں بڑے بڑے دھماکے ہوئے، کیوں ہوئے؟ امر ربانی، حکم خداوندی، یہ تدبیر امر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اس آسمان سے زمین تک اس تخلیق کو پہنچانا ہے، وہ تدبیر امر ہو رہی ہے. بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آ گئے، یہ سائنس بھی کہتی ہے، اور یہ ایک درجہ جو ہے عقل عام میں بھی آتا ہے. اور اسی درجے کی تخلیق ہے جنات. قرآن مجید نے بھی، اب دیکھیے، بارہا ذکر کیا جنات کے پیدا کرنے کا، ایک مقام پر یہ بھی کہہ دیا کہ ول جان خلق نہ من قبل، یہ من قبل ایک ہی جگہ ملے گا، آگ سے جنوں کی پیدائش کا ذکر کئی جگہ مل جائے گا. جیسے چھ دنوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر بہت جگہوں پر ہے، ایک جگہ آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان کاری نہیں ہوئی، ہمیں کسی آرام کی احتیاج ظاہر نہیں ہوئی. بہت سی جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا، فسجدوا الا ابلیس، وہ سب جھک گئے سوائے ابلیس کے. ایک مقام پر یہ بھی وضاحت مل جائے گی، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، تمہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہیں کہ وہ ملائکہ میں سے تھا، وہ جنوں میں سے تھا. تو قرآن مجید میں یہ جو مضامین آتے ہیں بار بار، اس کا سابقہ اور لاحقہ دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرق تھا جس کو یہاں نمایاں کرنے کے لیے یہ بات دوبارہ لائی گئی ہے. یہ یوں ہی بات جو ہے اس کی تکرار محض نہیں ہے. تو یہ جان لیجئے کہ اس قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسانوں سے قبل تخلیق ہوئی ہے جنات کی. یہ جنات جو ہے نا انسانی اجساد سے قبل، ارواح انسانیت تو پیدا ہو گئی اور ہو کر ان سے وہ عہد لیا، قول و قرار ہوا، اس کے بعد ایک طویل نیند کی گود میں وہ انسانی ارواح سو گئی. اس کو آپ اپنے ذہن میں کولڈ سٹوریج کہہ لیجئے، کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا جو حضور کے تجربات ہیں اور مشاہدات ہیں شب معراج کے، اس میں ایک روح کا مشاہدہ بھی ہوا ہے. اس کو کہیں ملک بھی کہا گیا، کہیں روح کہا گیا. اور قرآن مجید میں جہاں آتا ہے ملائکہ اور روح، یہ دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز، وہاں آپ کو مفسرین کا یہ رائے یہ بھی ملے گی کہ اس سے مراد وہ روح ہے. وہ کوئی ایک ایسا پاور ہاؤس کہہ لیجئے یا کوئی بہت بڑا کولڈ سٹوریج ہے. وہ اور روح جس کے بارے میں فرمایا، اس کی سینکڑوں اس کے منہ ہیں اور سینکڑوں زبانیں وہ بولتا ہے. ارواح انسانیہ کا کوئی ایسا سٹور ہاؤس ہے کہ جہاں تمام انسانوں کی ارواح جو ہے وہ جمع ہے اس ارواح کے اندر، وہ ان کا وہ خزانہ اور مخزن ہے. اب ظاہر ہے جتنی زبانیں دنیا میں موجود ہیں وہ اس ارواح میں موجود ہیں، جتنی صورتیں اور شکلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو وہ ارواح جو ہے اس میں وہ ارواح انسانیہ جو ہے کہیں سٹور کر دی گئی، اور اس کے بعد یہ تخلیق کا سفر جو ہے آگے چلا. ناری کروں کا دور آیا اور جنات کی تخلیق ہوئی. ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تخلیق یکروخی ہے، یہ صرف اس عالم خلق سے متعلق ہیں. اس عالم میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے جہاں ملائکہ اور ارواح انسانیہ کا مرحلہ ہے. یہ صرف اس ناری کرے سے ان کا وجود ہوا ہے. من مارج من نار کہیں کہا گیا، یا من نار سموم کہا گیا، اس سے ان کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد اور سفر جو ہے طے ہوا اور نیچے اترے، اور اس کے بعد وہ جو میں نے شعر آپ کو بار بار سنایا ہے، اس شعر کی عظمت ہی ایسی ہے کہ کبھی میں اسے بھول نہیں سکتا، کہ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. اچھا دیکھیے، سائنس بھی ابھی تک اس چکر میں ہے کہ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ یہ ہماری زمین بھی سورج سے ٹوٹی ہوئی، لیکن اس کو ثابت کون کرے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک ناری کرہ ہو، انڈیپینڈنٹ. ایک رائے یہ ہے کہ چاند ہماری زمین سے ٹوٹ کر پھر اس کے گرد چکر لگانے لگا. لیکن آپ نے شاید پڑھا ہو کہ جو یہ مون راک لے کر آئے تھے، اس میں خاص طور پر تحقیق اسی چیز کی مطلوب تھی کہ اس راک کے انالیسس سے یہ بات معلوم کرے کہ آیا وہ اسی زمین کا حصہ ہے یا وہ جداگانہ اس کا کوئی حصہ. اب یہ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں تو ان جدید جو بھی اکتشافات ہیں ان سے میرا تعلق براہ راست نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کس نتیجے پر پہنچے. غالباً نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے، علیحدہ ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ اس پر تقریباً اجماع ہے. سائنس کے نظریات ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی کہ جو متفق علیہ بنتی چلی جاتی ہیں، کہ ہماری زمین بھی ایک ناری کرہ تھی، چاہے وہ خود اپنی جگہ پر وجود میں آئی ہو، چاہے وہ سورج سے ٹوٹ کر بنی، کسی اور بڑے ناری کرے سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی ہو، یا یہ ہے کہ خود اپنی جگہ ایک دھماکہ ہوا ہو اور اس دھماکے سے وہ آگ کا ایک بہت بڑا کرہ جو ہے آگ کی ایک گیند دوسرے آگے، یہ آگ اب ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی. جیسے کہ مشاہدہ ہے آگ کے انگارے کے اوپر راکھ آتی ہے، جب وہ ٹھنڈی ہوئی اس کے بخارات نکلے، بخارات اوپر گئے ٹھنڈے ہو کر پانی کی شکل اختیار کر کے پھر اسی پر برسے، وہ خاک اور آگ اس کا ایک تعامل شروع ہوا. اس تعامل کے نتیجے میں سمندر وجود میں آئے، سمندروں کے کناروں پر دلدلیں وجود میں آئیں. دلدل میں اصل میں پانی اور مٹی کا جو امتزاج ہوتا ہے، جس اعتبار سے، جس نوعیت سے، ابھی تک ہم اسے سمجھ نہیں پائے. آرگینک کیمسٹری سے ان آرگینک کیمسٹری، یہ جو کے درمیان جو ایک فصل ہے، ان آرگینک سے آرگینک کی طرف، یعنی کیمسٹری ان چیزوں کی جو منرل ہے بنیادی جن میں لائف سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ کیمیکل کمپاؤنڈ جو لیونگ جو آرگینزم ہے اس کا جز بنتے ہیں، کوئی تبدیلی، کوئی خمیر ایسا اٹھا ہے کہ وہاں سے وہ حیات کے جرثومے کا آغاز ہوا. یہ ہے در حقیقت اب اس کرہ زمین پر جہاں وہ خاک وجود میں آ گئی، کرسٹ آف دی ارتھ وجود میں آیا اور پانی برسا. اسی لیے قرآن مجید حیات کو پانی کی طرف منسوب کرتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کے اندر حیات پیدا کی ہے، یہ ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی. اب ایک طرف یہ کہ ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، وہ مادہ تخلیق ہے لیکن اس مٹی میں پانی ہے وہ چیز کے جس نے حیات پیدا کی ہے. ماء مادہ منبع حیات جو ہے سر چشمہ حیات وہ پانی. اور اب بھی آپ کو فیزیولوجی میں یہ پڑھایا جائے گا کہ سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ بیلنس جو ہے ہماری اس جسم کے اندر لیونگ آرگنزم میں وہ واٹر اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس ہے. وہ پانی کا ایک بیلنس, پانی کا ایک مسلسل, اس کے درمیان ایک چلتا رہتا ہے نظام, جریان اس کا جاری رہنے کا معاملہ. اسی سے سارے جتنے بھی ہمارے جو پروسیسز ہیں جسم کے, آرگینک پروسیسز جو ہماری لائف کو جو کنٹرول کرتے ہیں, ان کا سب کا جو ہے وہ در حقیقت پانی. یہ پانی کا ایک سائیکل چل رہا ہے اس روئے ارضی پر. سمندر سے بخار آٹھ اٹھے اور انہوں نے بادلوں کی شکل اختیار کی اور وہ پھر گئے اور بارش برسی, اور پھر وہ چاہے وہ سطح زمین کے اوپر دریاؤں کی صورت میں یا زیر زمین سوتوں کی شکل میں, وہ پھر سمندر میں پہنچ گئے. ایک سائیکل ہے, وہی سائیکل ہمارے وجود میں چل رہا ہے. پانی آپ پیتے ہیں, یہی پانی ہے جو خون کی گردش کا ذریعہ بنتا ہے, یہی پانی ہے جس کے ذریعے سے سیلز میں اس کی غذا پہنچ رہی ہے, یہی پانی ہے پھر ویسٹ پروڈکٹ کو لے کر آتا ہے, گردوں میں پہنچاتا ہے, کہیں اور پہنچاتا ہے, وہ پھر وہ پیشاب کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے نکل جاتی ہیں. وہ پانی کا سائیکل ہے. اس میں اگر کہیں ہو جائے معاملہ گڑبڑ تو موت. اور ہیضے میں جو بات ہوتی ہے وہ یہی کہ جسم میں سے پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اگر پانی کا اس وقت برقرار رہے کوئی نظام جسم میں تو موت واقع نہیں ہوگی. بہرحال اب یہ دیکھیے, یہ وہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت, وجعلنا من الماء كل شيء حي. کوئی پڑھنے والا پڑھے اور سوچے اور غور کرے اس پانی کا کیا معاملہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس حیات کے پروسیس میں. بہرحال وہ مٹی اور پانی کا ایک تعامل ہے کہ جس سے حیات کا وہ سلسلہ شروع ہوا, اور وہ ارتقاء کا ایک لمبا اور طویل سفر. حیات کی لوئر فارم سے ہائر فارم, اس سے اور ہائر فارم, اس سے اور ہائر فارم. پہلا جو حصہ تھا میری گفتگو کا وہ متعلق تھا فزکس اور ایسٹرانومی, کاسمولوجی, اس سے. اب دوسرا حصہ شروع ہوا یہ ہے زوالوجی اور بایولوجی سے متعلق ارتقاء حیات. میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ نظریہ ارتقاء کے بارے میں جو کچھ میں کہہ چکا ہوں کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانی جو ہے وہ ضروری ہے. اصل گمراہی جو ہے اس میں وہ اس وقت آتی ہے جب خدا کو انسان اپنے ذہن سے دور کر دیتا ہے اور خود بخود کا ایک تصور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ بارش برستی ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں, وہ بادل بنتے ہیں, بادل بن کر برستے ہیں. اگر یہ بات رہے ذہن میں اور یہ چیز نکل جائے کہ ہر ہر لحظہ اور ہر ہر آن اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے, یہ نکل گیا تو گمراہی ہے, یہ شامل ہو گیا تو ہدایت ہے. بیسک تصور چینج نہیں ہوا. اس کا انکار نہیں ہے کہ سمندر ہی سے پانی بخارات بن کر جا رہا ہے. کون اس کا انکار کرے گا؟ احمق ہوگا. یہ اس کا کون انکار کرے گا کہ وہی ہے جو بادلوں کی شکل میں یہاں تک پہنچتا ہے ہواؤں کے دوش پر؟ کون انکار کرے گا؟ کون انکار کرے گا کہ یہاں فضائی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے وہ برستا ہے پانی بارش بن کر؟ کون انکار کرے گا؟ لیکن اگر اسی پر نگاہیں ہیں, یہ آپ نے ساری معلومات حاصل کر لی اور اب آپ نے کہا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو یہ گمراہی ہے, یہ ضلالت ہے, یہ کفر ہے, یہ الحاد ہے, یہ مادہ پرستی ہے, جو چاہے گا. اور اگر یہ ہو کہ یہ قانون طبیعی بھی خدا کا بنایا ہوا, دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجیے, لہذا جو کچھ اس قانون طبیعی کے تحت ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے. اور نمبر دو یہ, اور اہم تر ہے یہ بات, کہ قانون طبیعی بنانے کے بعد نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بند نہیں گئے کہ اب کیا کریں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو قانون بنا چکا. نہیں, اس کو یہ اختیار حاصل ہے جب چاہے اس قانون کو توڑ دے اور بغیر کسی اس قانونی سبب کے کسی بھی نتیجے کو پیدا کر دے, اس کا اختیار مطلق اسے ہر آن حاصل. دو باتیں اگر موجود رہے تو ساری سائنس پڑھ جائیے, ساری سائنس کے ساتھ یہ دو چیزیں جوڑ دیجئے, ایمان باللہ جو ہے وہ برقرار بھی رہے گا, پروفاؤنڈ ہو جائے گا, پوری زندگی پر محیط نظر آئے گا. اور اگر یہ دو چیزیں ذہن سے اوجھل ہو گئی تو پوری سائنس کفر بن جائے گی. یہ ہے سارا اس دور کا اصل جو المیہ ہے, جس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں تعبیر کیا بڑے پیارے انداز میں. انہوں نے اس خیال کو, یعنی خدا کا یقین, اس کو عشق سے تعبیر کیا. عشق کی تیز جگردار اڑالی کس نے, علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتھی. نیام میں سے تلوار نکل چکی, اب نیام ہی نیام ہے. موجودہ سائنس جو ہے وہ نیام ہے، اس میں سے تلوار نکال لی ہے. یہ سارا معلوم ہے کہ پانی اس طرح اوپر گیا اور بارش کیوں برستی ہے، اور آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی بنتا ہے، ان کو اگر ہائیڈرولیسس ہو جائے تو پھر وہ کیسے وجود میں، سب کچھ معلوم ہو گیا. اس کے بیچ میں سے اللہ نکل گیا ہے، اس نے خداوندی کو اس سے خارج کر دیا، حکم خداوندی جو ہے اس سے اس کو غیر متعلق کر دیا. علم موجود ہے لیکن اس میں سے وہ جو تلوار تھی وہ اس میں سے نکل گئی. عشق کی تیز جگر دار اڑا لی کس نے؟ علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ہے ساقی، یہ صرف نیام انسان کے ہاتھ میں رہ گئی ہے. اور اس وقت کا معاملہ یہی ہے کہ ان تمام سائنسز کے ساتھ اگر وہ ایمان باللہ جو ہے اسے لا کر جوڑ دیا جائے، اور جس طریقے سے کہ مثلا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، اب سرجن جو ہے جوڑے گا اس کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے کے ساتھ، وہ نرو تھی اس کے نرو کو لا کر اس نرو کے ساتھ جوڑے گا تبھی تو یہ چلے گا. تو جو اجزاء ہیں اس کے جو ہمیں اللہ کے کلام سے مل رہے ہیں اشارات، ان کو جوڑیے ان حقائق کے ساتھ کہ جو سائنس کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے، یہ تسمے سے تسمہ جڑتا چلا جائے، یہ ایک ایک نرو کے ساتھ دوسری نرو بیٹھتی چلی جائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ اللہ کا کلام، اور یہ اللہ کا فعل ہے یہ کائنات، اس کے مابین ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو ہے اصل میں انٹیگریٹڈ پرسنالٹی جو وجود میں آئے گی. ذہن میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ مل کر ایک وحدت بن جائیں گی. اور سب سے بڑا جو اس وقت کا علمی فطور ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ رکھیں. بہرحال ارتقاء کے معاملے میں یہ بات جان لیجئے کہ جو جدید ہمارا فلسفہ ہے، ڈارون کا ہو، لامارک کا ہو، یہ مختلف بڑے بڑے ہیں، ان میں مشہور زیادہ ڈارون ہو گیا ہے، اس لیے کہ ابتدائی خیال اس نے ظاہر کیا اوریجن آف اسپیشیز کے ذریعے سے. ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ارتقاء کو تو مانتے ہیں لیکن سبب ارتقاء متعین نہیں کر سکتے. سبب کیا ہے ارتقاء؟ مثلا یہ کہ ان جدید سائنسدانوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا نظریہ بنایا ہے، وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. لیونگ آرگینزم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرے. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں کہ آپ کو اڈیپٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، اڈیپٹیشن، اپنے ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار کریں گے تو آرام ہوگا، اطمینان ہوگا، اور ماحول کے ساتھ آپ کے یہاں تصادم ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کے لیے تکلیف رہے گی. تو جس ماحول میں بھی کوئی لیونگ آرگینزم ہوتا ہے وہ اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتا ہے. جب اس پورے عرضی میں موسمی تغیرات پیدا ہوئے تو حیوانات کے لیے، لیونگ آرگینزم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے ساتھ اڈیپٹ کریں، ان تبدیلیوں کے ساتھ ان اپنے اندر موافقت پیدا کریں. لہذا کچھ ایکوائرڈ کریکٹرز ہیں کہ جو وہ لیونگ بینگ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے اپنے ماحول سے اپنے آپ کو سازگار کرنے کے لیے. یہی ایکوائرڈ کریکٹرز ہیں جو بڑھتے چلے جاتے ہیں، جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، نسلن بعد نسلن، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک حیوان کی شکل و صورت بالکل بدل گئی، دوسرا حیوان وجود میں آ گیا. یہ ہے ایک یعنی نٹشل میں جدید جو سبب ارتقاء کا فلسفہ. لیکن اس میں جو کانٹے کی بات ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. ایکوائرڈ کریکٹر جو ہے وہ نسلن منتقل نہیں ہوتے، ہیریڈیٹی سے ان کا انتقال نہیں ہوتا اگلی نسل کو. آج تک یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ کسی لیونگ آرگنیزم کا کوئی ایکوائرڈ کریکٹر جو ہے وہ بذریعہ توارث اگلی نسل کو منتقل کیا جا سکے. لہذا قدم جو ہے رک گیا، پورا کا پورا فلسفہ جو ہے وہ کھڑا ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں. ثبوت ہمارے پاس، اور وہ ثبوت ہے اذن رب. وہ بیریئر جو ہے اس کو کراس کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ. اللہ ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز کی طرف، اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے مرحلے کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، اس کا اذن ہے، اس کا فیصلہ ہے. لہذا وہ جو ایک بیریئر ہے جو ہم اپنے اختیار سے نہیں توڑ سکتے، ایکوائرڈ کریکٹر جو ہے وہ ہیریڈیٹی کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے. جب فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے منتقل ہوتی ہیں اور ایک نئی سپیشی وجود میں آ جاتی ہے. لہذا جدید فلسفہ ارتقاء کو بھی اگر کوئی بنیاد مل سکتی ہے، کوئی ٹانگیں اس کے لیے ہیں کہ اس پر وہ کھڑا ہو سکے، تو وہ در حقیقت ایمان باللہ ہی سے ملے گی، ورنہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بنیاد اور اساس موجود نہیں. پھر میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ یہ بات کہ اللہ نے بنایا، مٹی سے بنایا، یہ ہے اصل ہدایت. باقی یہ کہ کیسے بنایا، اس میں بہت سے خیالات ہو سکتے ہیں ہر شخص کی ذہنی سطح کے اعتبار سے. اگر کوئی شخص ایسا تصور رکھے کہ جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے گارے سے، ایک اس نے پتلا بنایا اور منہ سے پھونک ماری تو ٹھیک ہے، اس کا ذہنی تصور اگر اتنا ہی ہے کوئی حرج نہیں. جب تک وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ نے بنایا اور گارے سے بنایا، جو قرآن مجید کی آیات کو احکامات میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اس کا انکار آپ کریں گے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ اس کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اللہ نے بنایا، گارے سے بنایا، ان دو چیزوں کا اقرار اگر ہے تو ایمان سالم رہتا ہے. کیسے بنایا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ انسان کی ذہنی سطح یا بحیثیت مجموعی نسل انسانی جس علمی دور میں ہے اس کے اعتبار سے اس کی سطحیں مختلف ہو سکتی ہیں. اصل ہدایت دو چیزوں کا نام ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ، اور انسان کو پیدا اس نے کیا مٹی سے. جہاں تک مٹی سے پیدا کرنے کا تعلق ہے، سائنس بھی وہیں پہنچی. متفق تردید رائے بو علی بارائے من. سائنس کی گمراہی یہ ہے کہ خدا کو اس نے بھلا دیا، یہ ہے اصل گمراہی. باقی یہ کہ اگر سائنس اس کے کچھ مراحل درمیانی ہمارے سامنے لے آئی ہے تو اس کو ہم قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان میں کہیں کوئی خلل واقع نہیں. بہرحال اس کے بعد جو ارتقاء کا سفر ہوا اس پر طویل گفتگو ہو چکی ہے، مولانا روم کے حوالے سے بھی میں بیان کر چکا ہوں، سنا چکا ہوں آپ کو ان کے اشعار بھی. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلا مسلمان سائنسدان جو اس نظریے کو پیش کرنے والا وہ ابن مسکویہ ہے. اب کوئی نوجوان ہمت کرے اور اس کی کتاب اوریجنل جو ہے وہ کہیں نکالے اور پڑھے اور دیکھے اس نے نظریہ کیا پیش کیا تھا. جہاں تک مولانا روم کے اشعار کا تعلق ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. اس سے جو مسائل حل ہوتے ہیں، اب میں وہ چاہتا ہوں کہ چند آپ کے سامنے یہ پورا جو میں نے فلسفہ رکھا کہ جب یہ انسان کا یہ سفر جو ارتقاء کا اس انتہا کو پہنچا کہ جسمانی اعتبار سے انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی، تو وہ روح جو وہاں پر ار روح کے خزانے میں جو روح آدم تھی وہ لا کر اس کے ساتھ چسپا کر دی گئی، اس میں پھونک دی گئی. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کس طریقے سے وہاں ہمارے جسم کے اندر وہ روح ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اگر ہم یہ نہیں جانتے تو ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری جان کہاں ہے، کس جگہ ہے، جسم کے کون سے عضو میں، کچھ پتہ نہیں. بلکہ آپ پہلے تو کبھی خیال تھا کہ سارا تعلق دل سے ہے جان کا، اب تو یہ معلوم ہوا کہ دل تو بہت دیر تک چلتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. اور موت جو ہے، فزیکل ڈیتھ کس چیز کا نام ہے، یہ اس وقت کی سائنس میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کس چیز کو ڈیتھ قرار دیں. اس لیے کہ دل کو تو آپ چلاتے رہے، آپ کے لیے ممکن ہے، آپ اس کے ساتھ الیکٹرک چارجر ایک لگا دیجئے وہ چلتا رہے گا، آپ آرٹیفیشل ریسپریشن کراتے رہیے وہ چلتی رہے گی. وہ انسان نہیں مرے گا، یہاں کئی کئی سال تک انسان جو ہے پڑے رہے، جن کو آج کل کہا جاتا ہے ہیومن ویجیٹیبل، یہ انسانی ایک سبزی ہے جو پڑی ہوئی، جیسے کہ سبزی کوئی لمبی سی ککڑی پڑی ہوئی ہو کسی درخت کے ساتھ، بیل کے ساتھ لگی ہوئی، اس کا سارا نظام اگر آپ جو برقرار رکھیں سپلائی کا فوڈ کا، وہ بڑھتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے وہ ہیومن ویجیٹیبل پڑی رہتی ہے، اس میں شعور نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کی سرکولیشن بھی برقرار رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کی وہ جو ہارٹ ہے اس کو بھی مسلسل آپ چارج دے رہے ہیں، وہ بےچارا دھڑک رہا ہے. غذا جو ہے ساری وہ آپ نے اس کے خون کے اندر نلیاں لگائی ہوئی ہیں، آکسیجن آپ نے پہنچائی ہوئی ہے، ریسپریشن جو ہے وہ آپ زبردستی اس کو کروا رہے ہیں تو زندہ ہے. تو حیات کس بلا کا نام ہے یہ ہمیں پتا نہیں، تو اس روح کی حقیقت کو جاننا بہت مشکل. بڑا پیارا شعر ہے، میں نے کہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کا ہے، شعر بہت پیارا ہے. جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اس جسم میں تو ہمارے جان مخفی ہے، اور وہ اب اس وہ پر بعد میں گفتگو ہوگی، وہ اس جان کے اندر ہے. اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان، یہ اس مخفی کے اندر ایک مخفی حقیقت اور ہے. اب مصیبت یہ ہوتی ہے اس پوری گفتگو میں، پچھلی مرتبہ بھی مجھے اس سے سابقہ پیش آیا اور لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ساری رات جو ہے وہ یوسف اور زلیخا کا قصہ کسی مولوی صاحب نے بیان کیا، اور صبح کے وقت کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ مولوی جی وہ زلیخا مرد سی کے عورت سی، وہ زلیخا ہی سمجھتا رہا زلیخا کو. تو میں نے وہ پوری تقریر جو ہے وہ کی ہے. اس کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب اگر جنوں میں روح نہیں ہے تو وہ زندہ کہتے ہیں. بھائی اسی پر تو سارا میں زور لگا رہا ہوں کہ آپ لائف کو روح کے ساتھ ایکویٹ نہ کیجیے. وہ لائف تو کتے میں، بلی میں بھی ہے، بھیڑ میں، بکری میں بھی ہے، وہ گھاس کے تنکے میں بھی حیات جس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل لائف وہ بالکل مختلف کیٹیگری ہے اور وہ روح بالکل مختلف شے ہے کہ جو امتیازی وصف ہے اس نسل آدم کا, آدم اور نسل آدم کو جو ملی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس کو بنا کر تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے سے. یہی بات میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ وہ جو ہیومن فیٹس جو تیار ہو رہا ہے رحم مادر میں مردہ نہیں ہے, نہ نطفہ مردہ ہے, نہ بیضہ انسا مردہ ہے, نہ وہ نطفہ امشاج جو دونوں کے اجتماع سے وجود میں آیا وہ مردہ ہے. اس میں وہ پورا بایولوجیکل پروسیس جو ہے پوری شدت کے ساتھ جاری ہے, وہ بڑھ رہا ہے, نمو ہو رہی ہے, اس کے اندر ارتقا ہو رہا ہے. یہی تو اصل میں بایولوجی یعنی لائف کے آثار ہیں. تو یہ جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 120 دن کے بعد آتا ہے وہ مرحلہ کہ یرسل الملک فینفخ فیہ الروح, کہ اب فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے. یہ روح سے مراد زندگی نہیں ہے, زندہ تو وہ پہلے بھی ہے, اصل میں اس روح سے مراد اس کی وہ روحانی شخصیت ہے کہ جو اس کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی تھی, پیدا اس وقت ہوئی تھی, ارباح جنود و مجندہ, اس نے عہد کیا تھا اپنے پروردگار سے کہ الستو بربکم قالوا بلا, اور اس کے بعد اس کو اس کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. وہ روح ہے انسان کی جو لا کر اس کے ساتھ ملا دی گئی. یہ الحاق جو ہے یہ کس طریقے سے ہے یہ ہم نہیں جانتے, البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مسکن ہمارے اس وجود میں قلب ہے. کیسے ہے یہ نہیں جانتے, لیکن مختلف اشارات جو ہمیں ملتے ہیں کہ اس کا مسکن جو ہے وہ قلب ہے انسان. اب جو اس سے مسائل حل ہوتے ہیں, سب سے پہلا مسئلہ تو میں بیان کر چکا کہ عہد الست کا حل ہوتا ہے جو اس کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا. یہ کس نے عہد کیا تھا؟ الست بربکم قالوا بلا, کون تھے یہ؟ اور اس قدر اہتمام کے ساتھ قرآن ذکر کر رہا ہے, مبادہ تم یہ کہو کہ ہم تو ہم سے پہلے لوگوں نے شرک ایجاد کر لیا تھا, ہم تو مشرکین کے ہاں پیدا ہو گئے لہذا ہم مشرک ہو گئے, تو پروردگار تو ہمیں کیسے پکڑ رہا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے دیکھو آج تم معاہدہ کر رہے ہو. یہ معاہدہ جو ہے یہ قرآن مجید کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے, اور اس کی کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ بات سامنے نہ ہو کہ روح کی تخلیق اس وقت ہوئی تھی اس مرحلہ اولا میں, جبکہ ابھی ابداع اور تکوین اور ایجاد کا مرحلہ تھا, صرف خلق نور اس کائنات میں تھا اور کچھ نہیں تھا. اس وقت ارواح انسانیہ پیدا ہوئیں اور انہوں نے اپنے رب سے عہد کیا. دوسری مسئلہ جو حل ہوتا ہے وہ حقیقت وحی کا ہے. وحی کیا ہے؟ جو میں نے وہ اشعار آپ کو سنائے تھے کہ حقیقت کس طریقے سے بعض اوقات اتفاقاً آ جاتی ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. یہ آپ سوچئے, اعلیٰ ترین گدیلا ہے اس میں آپ پڑے ہوئے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا, بے کلی ہے, بے چینی ہے. کیوں؟ وہ کون سی چیز ہے آج کے انسان کی سب سے بڑی جو بے چینی کی بنیاد ہے وہ کون سی؟ شاید آپ کے علم میں ہو بعض حضرات کے یہ ساخت کے ناول جو اس زمانے میں بہت ہی عام ہوئے اور بہت نوجوان نسل میں بڑے ہی وہ مقبول ہوئے, اس کا وجہ کیا ہے؟ ایک عجیب حسنیہ کیفیت اس پورے اس کے تمام ڈراموں میں اور ناولوں کے اندر تاریخ, انسان کا المیہ ہیومن ٹریجڈی حزن کی کیفیت ہے. ہر شخص اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے, بالکل تنہا. جو جتنا زیادہ ذہین ہے اس پر اتنی ہی اپنی تنہائی کا احساس جو ہے اور شدت کے ساتھ جاری ہوتا ہے, اور اپنی اس تنہائی کے اس سیل میں ہر انسان جو ہے وہ جیسے کہ وہ آئسولیشن ہوتی ہے کبھی کبھی قید خانے میں, تنہائی قید تنہائی, ہر شخص جو ہے اپنی ذات کے اندر ایک قید تنہائی جو ہے گزار رہا ہے. یہ جو انسان کا ایگنی آف ایگزسٹنس, یہ جو وجود کا حزنیہ ہے, اس کو اس نے خوب نام دیا. اور یہ ہے کیا؟ اب دیکھیے کس قدر پیاری بات ہے جو مولانا روم نے کہی تھی, شروع کی ہے مثنوی, بشنوز نئے جو حکایت می کند, از جدائی ہا شکایت می کند. یہ اندر جو انسان کو اپنے اندر ایک بے چینی نظر آتی ہے, اس کے اندر جو ایک حزن کی کیفیت ہے, یہ ہے کیا؟ وہ روح جو تھی جو اپنے اس برکت اور منبع سے اپنے سرچشمے سے جدا ہو چکی ہے, وہ لوٹ جانا چاہتی ہے اسی کی طرف. اس کے لیے اس دنیا کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ہمارے اس خاکی جسم کے لیے تو یہ بہت اس کی دلچسپیاں ہیں, کھیل کود ہے, عیش ہے, ہماری نفسانی خواہشات کا جو ہے پورا ایک بستر پھیلا ہوا ہے, لیکن اس روح کے لیے یہاں کوئی آرام اور سکون کی بات نہیں. وہ لوٹنا چاہتی ہے. بس جدائی ہا شکایت بھی کنت, وہ جدائی جو اسے ہوئی ہے اپنے اصل منبع اور سرچشمے سے اس کی طرف لوٹ جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں, وہیں سے ہم آئے ہیں, وہ ہم, یہ ہم نہیں, یہ جسمانی ہم کو اس زمین سے آیا ہے اور اس زمین میں چلا جائے گا. وہ جو اصل ہم ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ یہاں اس خاک سے نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ اپنے اصل منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہو کر, اور یہاں وہ ایک قید خانے کی سی کیفیت جو محسوس کرتی ہے روح انسانی, یہ ہے وہ حزن جو انسان کو, خاص طور پر جو حساس انسان ہے جن کے اندر وہ ان کا حیوانیت کا پہلو جو ہے اس کی نسبت سے ان کی وہ انسانیت ابھی کچھ زندہ ہے, وہ زور لگاتی ہے. اور یہ جو حزن ہے, داخلی حزن, اس کو ایک ایکسپریشن عطا کرتی ہے اس زمانے میں صاف نے, اور وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر یوں سمجھئے کہ ایک آگ کی طرح, جنگل کی آگ کی طرح اس کے ناول اور اس کی جو تحریریں ہیں وہ مقبول ہوتی چلی گئیں. کیوں کوئی چیز مقبول ہوتی ہے سوچئے تو صحیح. یہ نعرہ جو لگا تھا ہمارے ہاں روٹی کپڑا اور مکان, یہ کیوں مقبول ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ اس کا مادہ ہمارے اندر موجود تھا, وہ مادہ پرستی کی چھاپ ہمارے ذہنوں پر پڑ چکی تھی, جس میں اصل اہمیت روٹی کپڑے اور مکان کی ہے. ایک شخص نے نعرہ لگایا اور سب کے سب اس کے گرد جمع ہو گئے. وہ جو اقبال نے کہا ہے مجلس ابلیس کی مجلس شورا میں کہ کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ ہو تھی ایک شخص کی کہ جس نے پوری قوم کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا, جمع کر دیا. کیوں؟ کہ اس ہو کا مادہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے. اگر کسی شعر کو آپ سنتے ہیں اور آپ جھوم اٹھتے ہیں, کیوں؟ کہ اس کے اندر جو احساس بیان ہوا ہے وہ آپ کو اپنے باطن میں بھی محسوس ہوتا ہے. جب آپ جھومتے ہیں آپ کے اندر وقت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. جب کسی نے اس حزن کو ایکسپریس کیا ہے جو ہر ذہین انسان کو اپنی شخصیت کے باطن میں محسوس ہوتا ہے, تو وہ تحریر جو ہے خود بخود مقبول ہو جائے گی. وہ آپ کے ہاں وہ ہاٹ کیکس کی طریقے سے آپ سے آپ دکھے گی. تو سب سے پہلی چیز جو واضح ہوئی وہ تو عہد الست, اور دوسری چیز جو واضح ہوئی وہ حقیقت وحی. یہ روح محمدی ہے کہ جس نے تلقی کی ہے. چنانچہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے, وقت نہیں ہے حوالوں کا, فرشتے کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا, نزل به روح الامین. خود وحی کو بھی روح کہا گیا, روحم من امرنا ينزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده, سورہ نحل. اور یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق, یہ سورہ مومن کی آیت ہے. فرشتہ لانے والا روح الامین, جو پیغام لایا گیا وہ بھی روح, اور جس پر وہ نازل ہوا وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ. میرے دل میں ایک بات پڑ گئی. یہ دل میں بات کہاں سے آ گئی؟ کانوں نے کچھ نہیں سنا, آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا. یہ جو ہماری بصارت اور سماعت ظاہری ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہے اس کا. دل میں ایک بات پڑ گئی, یہ کس نے ڈال دی؟ کون ہے وہ؟ ملائکہ کو مانیے, روح محمدی کو مانیے, تو یہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے, جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. وہ روح انسانی ہے کہ جو تلقی کرتی ہے اس وحی کی, جس کا لانے والا روح, اور جس وحی کو قرآن مجید روح ہی سے تعبیر کرتا ہے. آگے آئیے, ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی اس دور میں تو بڑا ہی, وہ جس میں نے گنوایا تھا کہ کچھ چیزیں گالیاں بن گئی ہیں ہمارے ہاں, کشف اور الہام. بعض لوگوں کو گالی نظر آئے گا, یہ دینی حقائق ہے. یہ کشف کسے ہوتا ہے؟ یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشکاۃ شریف میں ہے, اگرچہ بعض محدثین نے ایسے تو یعنی کوئی کسی اعتبار سے کلام کر دینا کسی حدیث پر یہ ہے, لیکن مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے. بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں شام کا میدان, یہ کس نے دیکھا؟ یہ آپ تو نہیں دیکھ سکتی, یہ تو فزیکلی امپاسبل ہے. یہ آپ تو نہیں دیکھ سکتی, کوئی اور آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے, یہ کس کی آنکھ ہے؟ مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ روح کی آنکھ ہے. قرآن جو کہتا ہے کہ یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں, سورہ حج میں ہم پڑھ آئے, فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ابو جہل کی یہ آنکھ اندھی تھی, ابو لہب کی یہ آنکھ اندھی تھی، خطبہ بن ربیعہ اندھا تھا، ان میں سے کون تھا جو اندھا ہو؟ بڑے سمکھے لوگ، بڑی موٹی موٹی آنکھیں ابو لہب کی، لیکن یہ کہ اندھی چیز کون سی ہوئی ہے؟ ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جس طرح آپ کے جسم کی ایک آنکھ ہے ایسے آپ کی روح کی بھی ایک آنکھ ہے، جیسے آپ کے جسم کے کان ہیں ویسے آپ کی روح کے کان ہیں، جیسے آپ کا جسمانی ایک ذہن ہے وہ یہاں ہے، اسی طرح آپ کے روح کا بھی ایک ذہن ہے، یہ جسم کی آنکھ اس نور کی وساطت سے دیکھتی ہے جو آپ کو خارج میں نظر آ رہا ہے، اس نور کی ضرورت اس روح والی آنکھ کو نہیں ہے، وہ اس کے بغیر دیکھتی ہے، یہ پوری ایک شخصیت ہے، جیسے یہ ظاہری آنکھ ویسے اس روح کی ایک باطنی آنکھ، جیسے یہ ظاہری کان ویسے اس روح کے ایک باطنی کان، جیسے یہ ذہن ہے جو سوچتا ہے حیوانی ذہن، یہ ذہن حیوان میں ہے میں ثابت کر چکا ہوں، بڑے حیوان جو ہے ان کو چھوڑیے، وہ چھوٹا سا کیڑا جو کبھی چل رہا ہو زمین پر اس کے آگے دن کا رکھ کر دیکھیے وہ اپنا راستہ بدل دے گا، دوسری طرف لائیے پھر راستہ بدلے گا، تیسری طرف لائیے پھر راستہ بدلے گا، چوتھی طرف لائیے وہ اس دن کے کو اوپر سے کراس کرنے کی کوشش کرے گا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ دن کا میرا راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے، میں صرف ڈائریکشن چینج کر کے اس سے نہیں بچ سکتا، آئی ہیو ٹو کراس اٹ، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ ساری عقل موجود ہے اس چھوٹے سے کیڑے کے اندر، تو وہ عقل حیوانی جو ہے اور ترقی کر کے ہمارے پاس آ گئی، لیکن نوعیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے اس عقل حیوانی میں اور اس عقل حیوانی میں جو اس کیڑے میں ہے، وہاں فرق جو ہے وہ سارا کوانٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں ہے، ہاں ایک عقل اور ہے جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس سے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں، یہ دل سے بھی ایک سوچنا ہوتا ہے، دل کا ایک دیکھنا ہے، دل کا ایک سننا ہے، دل کا ایک سوچنا ہے، مراد کیا ہے؟ روح کا دیکھنا، روح کا سننا، روح کا سوچنا، یہ روح ہے کہ جو ترقی کرتی ہے، الہام ہوتا ہے، الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اب اگر کسی شخص نے جھوٹا دعویٰ کر دیا الہام کا تو اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ یعنی سرے سے اس بات ہی کا آپ انکار کر دیں، الہام ہے، کشف ہے، اور سب سے بڑی بات جس کے لیے کہ حدیث شریف کے اندر صحیح سند موجود ہے وہ رویاء صادقہ ہے، رویاء صادقہ کس بنا کو کہتے ہیں؟ وہ خواب آپ نے آج دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے اور چند دنوں کے بعد وہ واقعہ ضرور پذیر ہو گیا، یہ کہاں سے دیکھا، کس نے دیکھا؟ اس میں اس آنکھ کو کوئی دخل نہیں، اس کان کو کوئی دخل نہیں، اس میں ہیومن انٹلیکٹ جو ہے وہ اینیمل انٹلیکٹ اس کا کوئی دخل نہیں، کس نے دیکھا، وہ سوچ وچار میں آنے والی بات نہیں، وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ خواب میں ان خوابوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو نفس سے اٹھتے ہیں، یہ رویاء صادقہ کی بات کر رہا ہوں، اور آپ نے شاید وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اولین جو آغاز وحی کا ہوا ہے حضور پر وہ رویاء صادقہ تھے، اول ما بودیا بہی من الوحی الرویا صالحہ فکان لا یرا فی المنام، حضور جو کچھ دیکھتے تھے خواب میں کفلق صبح، جیسے کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے ایسے ہی وہ واقعات عالم واقعہ میں سامنے آ جاتے تھے، یہ اس عالم غیب کے ساتھ حضور کا پہلا معاملہ تھا، یہ تمہید بن رہی ہے وحی کی، اس رویاء صادقہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، ان کے سوا اب نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا، اس کے بارے میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ 46واں جز ہے نبوت کا اور یہ بھی ہے کہ 60واں جز ہے نبوت کا، ان حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سوال یہ کہ اس کی توجیہ کیا ہے، توجیہ وہی ہے، یہ عالم خواب میں وہ روح ہے انسانی، اس جسم کے تسلط سے کچھ نجات پا کر، جن کی روح بیدار ہو، ہر ایک کی نہیں، جو روح کو دفن کر چکے ہو اپنے اس خاکی وجود میں، ان کو تو نہیں ملے گا، وہ تو دیکھیں گے تو وہ فرائیڈ والے خواب ہی دیکھیں گے، ان کی دبی ہوئی خواہشات ہی خواب کی صورت میں ظاہر ہوں گی، ان کا تو معاملہ یہی ہے، اس لیے کہ وہ روح کو دفن کر چکے ہیں، روح مطمئن ہو چکی، لیکن جن کی روح بیدار ہو، جن کے اندر وہ نورانیت کا ان کا ایلیمنٹ، ان کی شخصیت کا بھی برقرار ہو، وہ نیند کے عالم میں اس عالم مادی سے وہ روح جو ہے اس عالم ارواح کی طرف اس کی آنکھ کھلتی ہے، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے ادھر کھلتی ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور اس عالم ارواح سے وہ تلقی کرتے ہیں، جس طریقے سے کہ فیصلہ آپ کے یہاں ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں، ایک ڈیسیژن ہائر لیول پر لے لیا گیا اور وہ ابھی لوئر لیول تک پہنچتے پہنچتے تھرو پراپر چینل، ابھی اس میں دو چار دن آٹھ دس دن لگ جائیں گے، لیکن اس اوپر کے محکمے کا کوئی سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کسی شخص کو بتا دیتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا, وہ آپ کو خبر پہنچ گئی, اگرچہ تھرو پراپر چینل ابھی نہیں پہنچی, لیکن یہ کہ درمیان میں کوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے پہنچ گئی. تو اس عالم امر میں جو فیصلہ ہو چکا, تدبیر امر ربانی کا جو فیصلہ ملائکہ کے حوالے کیا جا چکا کہ اب اس معاملے کو یوں کرنا ہے, روح انسانی جو ہے اس کو انٹرسپٹ کرتی ہے درمیان میں اس عالم ملائکہ, اس لیے کہ روح بھی نورانی نسل ہے, ملائکہ بھی نورانی نسل ہے, اس خاکی وجود کا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا, اس روحانی وجود کا معاملہ ہو سکتا ہے. وہ انٹرسپشن ہے درمیان کی کہ وہ جو عالم واقعہ میں ابھی ظہور پذیر ہوگا دو چار دن کے بعد, جو چیز جو اس عالم امر میں جو طے شدہ ہو چکی ہے اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ روح انسانی دیکھ لیتی ہے. یہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ روح جو ہے انسان کی اب اس عالم مادی سے قدرے بالا تر ہو کر اس عالم میں اس کا کچھ عمل دخل شروع ہو گیا ہے. یہ ہے رویائے صادقہ جس کے بارے میں احادیث صحیحہ موجود ہے کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات, اور یہ کہ یہ جو رویائے صالحہ ہے یہ نبوت کے 46ویں یا 60ویں جز کی حیثیت ہے. اس رویائے صادقہ کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے اگر روح کا ایک علیحدہ وجود نہ مانا جائے, اس کے اپنے علیحدہ آنکھ اور کان نہ مانے جائیں, اس کے اپنے سورسز آف نالج نہ مانے جائیں, ایک عالم امر نہ مانا جائے کہ جس میں اللہ کے ان احکامات کی تفصیل ہوتی ہے. اسی عالم امر میں سے جنات جو ہیں وہ لے اڑتے ہیں, یسترقون السمع, ادھر ادھر سے سنا اور آ کر اپنے جو موکل ہیں جن کے ساتھ ان کا انسانوں سے تعلق ہوتا ہے ان کو سنا دیتے ہیں, پیشن گوئیاں اسی کی بنیاد پر ہوتی ہیں. یہ ساری جو دکانیں چلتی تھی دنیا میں, یہ جو بیٹھتے تھے کاہن لوگ اور خبریں دیتے تھے, یہ وہیں سے لیتے ہیں. اس لیے کہ جنات جو ہیں ان کا بھی کچھ قرض ربط ہے, بنتا ہے ہمارے اس خاکی وجود کی نسبت ان کا وجود جو ہے لطیف تر ہے, وہ وہاں سے کچھ چیزیں لے اڑتے ہیں. تو اسی کا آتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو ان جنات پر پہلے بٹھا دیے جاتے ہیں, پھر یہ لوگ جو ہے وہاں سے کوئی تلقی نہیں کر سکتے, کہیں اس میں کچھ شامل نہیں کر سکتے, اس میں سے کچھ لے کر چوری نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس میں ایک خاص پہرے جو ہے وہ بٹھا دیے جاتے ہیں. یہ سارے معاملات کیسے سمجھ میں آئیں گے اگر یہ حقیقت نگاہوں کے سامنے ہو؟ یہ ساری چیزیں فیری ٹیلز نظر آتی ہیں, یہ معلوم ہوتا پریوں کی کہانیاں ہیں, کسی اور عالم کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر اس جڑ اور بنیاد سے آپ چلیں گے تو ہر چیز واضح ہوتی آ رہی ہے. نور محمدی کا مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں, کوئی اس میں شرک ورک کی بات نہیں رہتی اگر اس معنی میں بات ہو, وہ نور سب میں ہے. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے, ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پیدا ہو. یہ انسان جو ہے یہ مجموعہ ہے عالم امر اور عالم خلق کا, عالم خلق کے اعتبار سے نچلوں میں سب سے نچلا اور عالم امر میں سب سے اعلیٰ سب سے اونچا. یہ فرشتوں سے افضل ہے اس عالم امر کے اعتبار سے, اپنے روحانی وجود کے اعتبار سے, اور حیوانوں سے بدتر ہے اپنے اس خلقی وجود کی وجہ سے. جنات سے بہت نیچے رہ گیا, جنات تو ناری ہیں, یہی تو کہا تھا ابلیس نے, میں کیسے سجدہ کروں اسے, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اسے گارے سے پیدا کیا. آگ ایک لطیف درش ہے, اعلیٰ درش ہے بنسبت خاک کے. خاک میں جاری کیا ہے, خاک تو خاک ہی ہے, آگ آگ ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اس نے جو بات کہی تھی اس اعتبار سے غلط نہیں تھی, اس بدبختوں کو روح نظر نہیں آئی جو پھونکی گئی, جس کی وجہ سے اس خاک کو وہ مقام حاصل ہوا. دو مقامات پر آیا, یہ سورہ صاد میں بھی اور سورہ ہجر میں بھی, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائکۃ اجمعون. ملائکہ اسی عالم نور سے تعلق رکھنے والے ہیں, انہیں تو نظر آ رہا ہے کہ آدم کے جسم میں کیا چیز پھونکی گئی ہے, یہ خاکی پتلا جو ہے اب کس خلعت شاہانہ سے اس کو نوازا گیا ہے, وہ جھک گئے ہیں. ابلیس کو نظر نہیں آیا, جن تھا کان من الجن نے ففسق عن امر ربہ, لہذا وہ محجوب ہو گیا, دھوکے میں رہا. اس کے سامنے انسان کا صرف خاکی وجود تھا, اس کا روحانی وجود نہیں تھا, اسی وجہ سے اس نے اپنی برتری کا دعویٰ کیا. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, اس کو بنایا مٹی سے, میں اسے سجدہ کروں تو کیسے. ساری بات سامنے آ گئی, روح محمدی ہے نور محمدی, نور محمدی یا روح محمدی اولین تخلیق ہو, اس میں کہیں کوئی شرک ورک نہیں آتا, میرے سمجھ میں تو نہیں آتا. اور میں نے تو جب یہ بات حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات میں دیکھ لی, دیکھیے ہم تو ان چیزوں کو کچھ جوڑ جاڑ کر, کچھ آیات قرآنیاں, کچھ الفاظ قرآنی, کچھ احادیث کے الفاظ, کچھ اپنا ذہنی اس کے ساتھ پروسیس شامل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحانی قوتیں اتنی چاک و چوبند ہو چکی تھی کہ ان کے لیے یہ چیزیں مشاہدے کے درجے، اس عالم ارواح میں ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے جس میں ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ ضرور ہے کہ کسی کا کشف، کسی کا الہام دین میں حجت نہیں ہے. حجت اب قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب قرآن اور حضور کے فرمان کے مطابق کشف ہمیں ملتا ہے تو اب ہمیں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجدد الفسانی یہ فرما رہے ہیں تو وہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ دیکھا ہوا فرما رہے ہیں. ان کے لیے یہ چیز صرف ایک خبر کے درجے میں نہیں ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ تو بڑا شدید اعتراض کر دیں گے اس پر، بڑا شدید اعتراض، شاید کفر کا فتویٰ لگا دیں. لیکن یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ لکھتے ہیں حضرت مجدد ایک مقام پر، میں جب یہ خط لکھ رہا ہوں تو حفاظت کا پورا اہتمام کر لیا گیا ہے اور ملائکہ نے میرے مکان کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے کہ کہیں بھی کسی شیطانی وسوسے کی آمیزش اس میں نہ ہونے پائے. اب یا تو یہ کہیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہر انسان کا ایک ہوتا ہے. حضور کو دیکھتے ہی کہا تھا کسی دیکھنے والے نے، سبحان اللہ ما ھذا بوجه کذاب، اللہ پاک ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. محمد کو دیکھتے ہی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ ما ھذا بوجه کذاب. تو کیا احمد سرہندی، ان کے بارے میں میں جھوٹ کا کوئی گمان کروں؟ یا یہ کہ اس عالم میں واقعہ میں انہوں نے دیکھ لیا اس عالم میں امر کی حقیقت کو جو ہم نہیں دیکھ پاتے. یقین ہمارا بھی ہے کہ اس وقت بھی ملائکہ ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے، فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم الملائکہ خفتہم الملائکہ. ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. وذکر المقوم اللہ فی من عندہ، جو اس کے پاس ہے ملائکہ مقربین ان کی محفل میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. یقین تو ہمارا ہے، فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہماری آنکھیں ادھر سے بند ہیں، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. کشف ہو سکتا ہے، کسی وقت اللہ آنکھ کھول دے اور دکھا دے، وہی سے نصف وہ نہ نبی ہو جائے گا نہ رسول ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ ایک امتی کے لیے بھی، ایک عام کسی نیک آدمی کے لیے بھی کسی وقت اللہ کشف دکھا دے. کشف میں اپنا اختیار نہیں، الہام میں اپنا اختیار نہیں، کسی طریقے سے رویائے خاطرہ اختیار سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اختیار مطلق اللہ کا ہے. لیکن یہ کہ جب روح اور اس کی حقیقت کو آپ جان لیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خود چل جائیں. اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے نبی، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا تعبیر کریں گے؟ ابو جہل مردہ تھا، ابو لہب مردہ تھا، ان میں سے کون بہرا تھا؟ یہ جو لطیف حقیقتیں ہیں قرآن کی، یہ کیسے سمجھ میں آئیں گی جب تک آپ نہیں جانیں گے کہ یہاں مردہ کس اعتبار سے کہا گیا؟ یہ حیوان ابو جہل زندہ ہے، وہ جو نور اس کی ذات میں ودیت کیا گیا تھا، وہ روح ابو جہل جو ہے وہ فوت ہو چکی، مر چکی. وہ اس کے اس جسم کے اندر، یوں سمجھیے کہ جس طرح مقبرے میں آپ دفن کر دیتے ہیں، اس طرح دفن ہو چکی، اس اعتبار سے مردہ ہے، حیوانی سطح پر زندہ ہے. اور آگے چلیے، قرب ذات الہی، یہ جو قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. حدیث میں آتا ہے اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے یتقرب الی العبد بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتی اکون یدہ بها یبطش، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. آخر یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ کوئی شاعری ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کرام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاعری نہیں. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو سمجھیے کہ وہ جو روح ہے محمد، جو روح ہے انسانی، اس کا ایک تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری سمجھ میں تو نہیں آ سکتا. سمجھ میں تو اور بھی بہت سی باتیں نہیں آتی. اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس. ایک اتصال ہے جسے ہم کسی مثال سے نہیں سمجھ سکتے, کوئی قیاس نہیں کر سکتے اپنے مشاہدے کی چیزوں پر. اتصال بے تکیف بے قیاس, قیاس کیا ہے اس کا وہ ہم نہیں جانتے, قیاس ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہے لوگوں کی جان کا ایک تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اتصال بے تکلف بے قیاس حق رب الناس را با جان الناس. یہ کیا ہے اتصال؟ اب یہاں تو اگرچہ کہا گیا ہے کہ یہ تکلف نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال انسان کی مجبوری کسی نہ کسی مثال سے بات سمجھ میں آتی. اور جہاں میں نے اس میں عظمت سوم والے اپنے کتابچے میں مثال دی, مثال بالکل سورج اور اس کی کرن کی. سورج کی کرن زمین تک پہنچی, ارب ہا کروڑ ہا میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آ گئی, لیکن سورج سے اس کا تعلق منقطع, تعلق برقرار. یہ جو ارواح انسانیہ ہیں ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس میں اگر کسی درجے میں سمجھ سکتے ہو تو اس مثال سے سمجھ لیجئے, باقی مثال کوئی بھی یہاں پر پورے طور پر راست نہیں آ سکتی. بے تکیف بے مثال. اور میں حیران ہوا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورج کی کرن جو ہے یہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے, یہ بھی ایک کرنٹ اس کا کورس ہے, اور اس کے اندر بھی ایک جذبہ جو ہے یہ موجود ہے واپس سورج کی طرف لوٹ جانے. یہ طویل عرب عرب کا سفر طے کر کے پھر لوٹ جانا چاہتی ہے اپنے اصل بندے کی طرف, تو وہ تمثیل جو ہے کچھ اور قریب آتی محسوس ہوئی. یہ ارواح انسانیہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسے ربط و تعلق میں منسلک ہیں, اور ان کے اندر اس ربط و تعلق اپنے اس اصل بندے اور سر چشمے کی طرف لوٹ جانے کا اتنا شدید جذبہ ہے, وہی جذبہ ہے کہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا, وہ حسنیہ جو ہے انسان کا, بس جدائی ہا شکایت میں کنت بشنو از نئے جو حکایت میں کنت. یہی اندر ہے ایک بے چینی, ایک انسان کے اندر اضطراب کی کیفیت, وہ لوٹ جانا چاہتا ہے. وہ چیز جو اس میں بند کر دی گئی, بہت اونچے عالم کی شے تھی جو اس قید خانے کے اندر مقید کر دی گئی. جدید فلسفے میں بھی ایک بہت اہم جو ہے مسئلہ اختلافی وہ چلا رہا ہے. اکثر لوگ جو ہے جو اس دور کے فلسفی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وجود ہے انسان کا, یہ دو نہیں ہے, ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی, اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کارٹ کا جو فلسفہ تھا وہاں سے چل رہا ہے کارٹ کا کارٹیسین, اور اس کو اس دور میں لوئس نے پیش کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو وجود ہیں, ایک نہیں ہے دو. یہ جو انا کا کانسیپٹ ہے سیلف آئیڈینٹیٹی, یہ اس دنیا کی شے نہیں ہے, یہ کسی اور جگہ کی. یعنی یہ فلسفہ ہے کہ جو آ کر کچھ قریب پہنچ جاتا ہے مذہب کے ساتھ, ورنہ جہاں وہ ایک یونٹی اور ایک ہی وحدت جو قرار دیتے ہیں اس کا مذہب سے پھر کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ ہے ہماری شخصیت کہ جو دو شخصیتوں کا مجموعہ ہے, ایک خاکی الاصل ایک قلبی الاصل, وہ نوری الاصل ہے, اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور اس کے اندر وہ ایک طرح سے قید خانے کے اندر جس طرح جکڑی ہوئی اس کے اندر بے چینی ہے, وہ لوٹ جانا چاہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اس صرف خاکی وجود ہی کی طرف متوجہ رہا, جیسے کہ ہم ہیں, جیسے کہ ہماری ساری سوچ ساری بھاگ دوڑ, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اور حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. اس روح کے لیے یہ جسم قید خانہ ہے, اس انسان کے لیے کہ جس کی روح بیدار ہو یہ پوری دنیا قید خانہ ہے, وہ تو یہاں سے اپنے اس اصل منبے کی طرف لوٹ جانا چاہتی. یہ ہے حقائق. لیکن جدید ہمارے ایک بہت بڑے مفکر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت بڑے مفکر اس وقت کا جو مذہبی فکر ہے ان پر ان کی بڑی گہری چھاپ ہے, وہ اپنے ہاں اگر دیکھیں گے تو مذاق اڑائیں گے اس کا. یہ روح اور جسم کی دو علیحدہ ہونے کا تصور جو ہے یہ بڑا مہلک تصور ہے اور بڑا گمراہ کن تصور ہے, اور یہ کہیں اور سے آیا ہے, اسلام کا نہیں ہے تصور. یہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, روحانیت کا انکار, اس جسم سے علیحدہ روحانیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب ان سے کون تھے اور کون انہیں سمجھائے, کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز. آپ کی سمجھ میں باتیں نہیں آئی ہیں. دین کی اصل لطیف حقیقتیں ان سے آپ کی اپنی آنکھ بند ہے. یہ تو دین کے حقائق ہیں. وہ دین جو ہمیں نسل بعد نسل منتقل ہوا ہے, ہمارے اسلاف ہیں, ہمارے اکابر ہیں, انہوں نے اس کی جن حقیقتوں کو سمجھا ہے ان حقیقتوں تک اگر آج کے اس دور کے کسی انسان کی رسائی نہ ہو سکے تو اسے اپنے فہم کا ماتم کرنا چاہیے. روحانیت کا, روح کا ایک جداگانہ تشخص اور اس کے وجود کا انکار کر دینا جو ہے واقعتاً بالکل یوں سمجھیے کہ اس مذہبی فکر کی ایک آنکھ بالکل بند ہے. یہ صرف ایک آنکھ ہے جو چل رہی ہے. یہ تو نظر آ گیا یہ ہمارا سیاسی نظام ہے, یہ ہمارا معاشرتی نظام ہے, یہ ہمارا فلانا نظام ہے, یہ ہمارا یہ فلانا نظام ہے, یہ قانون ہے, یہ سپر سٹرکچر نظر آ رہا ہے. وہ جو اس کی فکری جڑیں ہیں, بنیادیں ہیں, ان سے بڑی دوری ہے, بہت دوری ہے. بہرحال میں نے جو کچھ تخلیق کے سلسلے میں, اس کائنات کی تخلیق کے مراحل, انسان کی تخلیق کے مراحل, انسانی شخصیت کے دو پہلو یا دو اجزاء, ان دونوں کے اوریجن مختلف, ایک کا تعلق عالم امر سے, ایک کا تعلق عالم خاک سے اور عالم خلق سے, اور عالم خلق کے سب سے نچلے طبقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, یہاں لوٹایا ہے, اس خاکی جسم میں لا کر اس روح کو قید کیا ہے, اس کو اب دیا ہے کہ اب ذرا ثابت کرو اپنی جو قدر و قیمت ہے, اس کا ثبوت وہم پہنچاؤ. باقی کچھ مسائل ہیں. میں حیران ہوا کچھ سوال جو میں نے کہا تھا کہ کچھ حضرات دیں, تو بڑے ہی مارجنل قسم کے سوالات سامنے آئے جن کی اس بحث میں کوئی بنیادی اہمیت نہیں. دیکھیے حضرت حوا کی پیدائش کا معاملہ, قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے یہ کہ حضرت آدم کے جسم سے وہ پیدا کی, کہیں نہیں. جہاں بھی آتا ہے وہ اس کے نفس سے پیدا کی. وہ جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا, یہاں کہیں آدم کا ذکر نہیں ہے, نفس سے واحدہ ہے, اسی نفس سے ایک کا جوڑا بنا ہے. اب جب میں آپ کو یہ آیت سناتا ہوں سورہ نحل کی, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کر دیے ہیں, تو یا تو یوں کہیے کہ ہر شخص کی بیوی اس کی پسلی میں سے بنی ہے. اور اگر اس کا کوئی امکان نہیں ہے, ہر شخص کی بیوی تو اس کی پسلی سے نہیں بنی, اس کا تو کوئی بھی اقرار نہیں کر سکتا, تو یہ آدم کی پسلی سے اس کی بیوی ایک استعارہ ہے. حدیث میں یہ مضمون ایک جگہ آ گیا ہے, اسے استعارہ سمجھیے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. بات کیا ہے اصل میں کہ وہ جو ابتدا تھی اس پورے انسانی, جو نسل انسانی کا یہ نوع انسانی کے ارتقاء کے مراحل ہے, وہ پورا سلسلہ جو ارتقاء کا ہے, اس میں ایک وقت وہ تھا کہ سیکسز نہیں تھے, دو علیحدہ نہیں تھے, ایک ہی انسان, ایک ہی وجود جو ہے وہ بٹتا تھا, دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, کوئی ڈیفرنسیشن آف سیکسز نہیں ہے. اور ایک اگلی سٹیجز پر آ کر وہ سیکسز کا وجود ہو گیا, ایک جان سے پیدا کیا, اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا, ایک ایک لفظ جو ہے اس آیا مبارکہ کا یوں سمجھیے کہ معنی دے رہا ہے. اس پورے فلسفے کے اندر رکھیے تو اصل مفہوم سامنے ابھرتا ہے کہ آغاز جو ہے اس پوری زندگی کا, حیات انسانی جس کا نقطۂ عروج ہے, اس کی ابتدائی سٹیج میں سیکسز نہیں ہے, جوڑے نہیں ہیں, وہ ایک ہی وجود ہے جو تقسیم ہو کر دو میں بٹ رہا ہے, دو سے چار بن گئے, چار سے چھ بن گئے, رفتہ رفتہ اس میں پھر سیکسز کا معاملہ آیا. اور جو آیت جہاں سے ہم نے بحث شروع کی تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے پیدا کیا, بدا خلق الانسان من طین, تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو لفظ بدا اس آیت میں بڑا اہم ہے, اٹس اے لانگ ڈران آؤٹ پروسیس, اس کا آغاز ہوا ہے طین سے, اس کے بعد اسی تخلیق میں ایک مرحلہ آیا, ثم جعل نسلہ من سلالۃ ماء مہین ثم سواہ, پھر ہم نے اس کو پورا کر دیا, پھر وہ آدم کا خاکی وجود جو ہے حیولہ پورا کا پورا تیار ہو گیا, اور یہ ہے کہ جس میں پھر وہ روح آدم لا کر پھونکی گئی, وہ نفخ فیہ من روحہ, اور اس طرح وہ پورا ایولیوشن کا جو سفر ہے وہ اس ایک آیت میں موجود ہے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے یہ جنت میں جو رکھے گئے اور وہاں سے نکالے گئے, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جنت کے بارے میں ہمارے سلف میں بھی یہ دو رائے موجود ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو جنت الماوا بننے والی ہے, جو آخرت میں انسان کو جنت ملے گی, اسی جنت میں حضرت آدم رکھے گئے. ایک یہ رائے ہے کہ وہ جنت ماوا نہیں ہے, اس جنت کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیا ہے اس میں ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد نکلنے کا سوال ہی نہیں ہے, یہ ایک اور آزمائشی جنت تھی, یہ جنت ماوا نہیں ہے, وہ جنت کے جو انسان کو اپنے اعمال کے نتیجے میں ملنے والی ہے یہ وہ نہیں ہے. یہ ایک اور جنت ہے. ایک اختلاف یہ, اور دوسرا اختلاف سلف میں موجود ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ اسی زمین پر تھی, یہی ایک اونچی جگہ پر, کسی اونچے مقام پر, کوئی ایسا علاقہ جہاں ہر چیز پر افراد تھی. یہ ہم پڑھا ہے سورہ طہٰ میں, اس میں نہ تمہیں بھوک ستائے گی, لا تارا, نہ تمہیں اریانی کا احساس ہوگا, لا تجوع فیہا ولا تارا, اس میں تم کھاؤ گے اور پیو گے, اس میں تمہارے لیے نہ بھوک کے ستانے والی ہے, نہ کہیں کوئی سردی جو ہے تمہیں تنگ کرنے والی ہے. کوئی اتنی بہترین جگہ کہ جہاں ہر چیز تمام آسائش با افراد فراہم تھی, اس میں ایک درخت کو معین کر دیا گیا, اس کے قریب نہ پھٹکنا. اب یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں, پچھلے خطبے جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا, اس سے پچھلے جمعے میں, کہ قرآن مجید میں جو چیزیں مجبر چھوڑی گئی ہوں اگر ان کی تفصیل تورات میں ہوں تو حدیث نبوی کی روح سے ہمارے لیے ادھر توجہ کرنا جائز ہوگا. جن چیزوں کی نفی قرآن میں ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی نفی, لیکن جن چیزوں کی نفی نہ ہوئی ہو اس کی تفصیل کے لیے قرآن تورات کی طرف رجوع کرنا جائز ہے. بلغوا عنی ولا آیتن وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, بنی اسرائیل سے تم تحدیث کر سکتے ہو, ان سے سن سکتے ہو, ان سے روایت کر سکتے ہو. وہاں تو تعین کے ساتھ یہ ہے کہ اسی زمین پر وہ باغ تھا, مشرقی طرف تھا. اندازہ جو ہوتا ہے اس کو اگر سمجھا جائے تو جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن آج ثابت ہوتا ہے تاریخی جو بھی ہے اس کے شواہد سے, وہی علاقہ ہے. اور وہاں کھانے پینے کی چیزیں بے افراد, وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام رکھے گئے. اس کے بعد جب وہاں انہوں نے اس درخت کا, معین درخت تھا, اس کا پھل جو ہے کھا لیا تو فرمایا گیا. اب اہبتو کے لفظ کے بارے میں بھی, اہبتو صرف آسمان سے گرنے کے لیے نہیں آتا, اہبتو تو آیا ہے سورہ بقرہ میں, اہبتو مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. بنی اسرائیل سے کہا گیا جب انہوں نے کہا ہمیں تو دالے چاہیے اور ہمیں فلاں چاہیے اور ہمیں لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, یہ کہاں ہمیں آپ لے آئے, یہ من و سلوا سے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو کہا گیا اچھا پھر کہیں سیٹل ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ کہیں. اللہ تعالیٰ تو اس سہرا نوردی کے ذریعے سے وہ جو تمہاری غلامی کے اثرات تھے تمہاری شخصیتوں پر, جو بزدلی اور کم ہمتی پیدا ہو گئی تھی, وہ دور کرنا چاہتا ہے. لیکن تمہیں اگر وہی چیزیں عزیز ہیں, وہی چٹخارے جو زبان کو لگ گئے ہیں, وہ دلی والوں کے چٹخارے کہ انہوں نے ان چٹخاروں کی وجہ سے حکومت جو ہے اپنی کر دی, وہ چٹخارے جو ہیں ان کو بھی لگے ہوئے تھے, تو اگر تمہیں تمدنی زندگی کے چٹخارے مطلوب ہیں, اے بتو مصرن فإن لکم ما سألتم, جاؤ کہیں کسی جگہ پر ڈیرا لگا کر بیٹھ جاؤ, کاشتکاری کرو, وہی چیزیں مل جائیں گی جو تمہیں ملتی. یہاں بھی لفظ اے بتو آ رہا, تو اے بتو کے معنی آسمان سے پٹکنا نہیں, بلکہ یہ کہ کسی بھی بلندی سے نیچے اترنا یا کسی بھی انسیٹلڈ کنڈیشن سے سیٹلڈ کنڈیشن کی طرف آ جانا, اس کے لیے قرآن مجید وہ لفظ استعمال کرتا ہے. یہ بڑے مارجنل ایشوز ہیں. اصول یہ بنا لیجئے کہ قرآن کا ایک بحثیت مجموعی مطالعہ کر کے پہلے اخذ کیجئے کہ اس کے اشارات کہاں جا کر مرتکز ہوتے ہیں, وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جس کی طرف چاروں طرف سے آ کر بات جو ہے وہ محکم ہو جاتی ہے, مستحکم ہو جاتی ہے, اس کو مضبوطی سے تھام کر اب آپ چاروں طرف غور کیجئے. میں اس کا دعوے دار نہیں ہوں کہ سارے مسئلے میں نے حل کر لیے, اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی ابھی بقایا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے وہ جو اصل چیز جس کے لیے کہ دلائل جو ہے بہت کچھ آپ کے سامنے آ چکے شواہد, اس سے اپنا تعلق منقطع نہ کیجئے, غور اور فکر اور سوچ وچار کو اور آگے دلائیے. جیسا کہ میں نے آج کی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے, جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا علم میں اور ترقی ہوگی. اور قرآن مجید کے بارے میں تو حضور خود فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو وہ بات ہوتی کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہے, جو امام راضی سمجھ گئے اس سے آگے کوئی نہیں سمجھ سکتا, تو قرآن پر غور و فکر ختم کر دینا چاہیے. جو امام زمخشری سمجھ گئے اس سے آگے کوئی نہیں سمجھ سکتا, تو پھر تدبر اور تفکر جو ہے بیکار. بات تو وہ تھی جو حضور نے فرمائی کہ لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی. ولا یشبع منہ العلماء, اہل علم اس پر غور و فکر سے کبھی فارغ نہ ہوں گے, کبھی شیری کا احساس نہ ہوگا, کبھی یہ معدن علم اور حکمت جو ہے ختم نہ ہوگا کہ بس موتی جتنے نکلنے سے نکل چکے اب کچھ نہیں ہے. یہ کلام الہی ہے, فیتم لیس اس کی گہرائیاں جو ہیں وہ اتھا ہیں, ان کو کوئی ناپ نہیں سکتا. میں پھر عرض کروں گا, میرا اپنا احساس تو یہ ہے کہ ہر نئے دور کے افق پر یہ قرآن خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگا, اور معلوم ہوگا کہ شاید خاص کسی دور کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا. یہ اگر بات سامنے نہ ہو تو پھر غور و فکر کو تالا لگائیے, عقل کو زنگ لگائیے, جیسا کہ ہم نے کیا, اور وہ بات جو ہمیں پڑ رہی ہے یہی علوم ہمارے تھے جو وہ لے گئے, انہوں نے ان کو ڈیولپ کیا، کہاں سے کہاں پہنچایا، اور ہم حاشیوں پر حاشیے لکھتے چلے گئے. جو لکھ دیا امام رازی نے ابو بیضاوی، اسی کے اوپر حاشیہ چڑھ رہا ہے، اسی پر شیخ زادہ نے اور حاشیہ چڑھا دیا ہے. وہ حاشیوں پر حاشیے چڑھاتے چلے گئے اور علم جو ہے وہ آگے منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا. آج ہمارے اور اس کے درمیان جو ہے بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے. ہم ان کے بھکاری ہیں، علم کے لیے ان کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں. ہمارا نوجوان وہاں جاتا ہے فزکس میں ریسرچ کے لیے، کیمسٹری میں ریسرچ کے لیے، زوالوجی اور باٹنی میں ریسرچ کے لیے، اسلامیات میں ریسرچ کے لیے وہاں جاتے ہیں. کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں جا کر اسلامیات پر ریسرچ ہوتی ہے، اور وہاں سے کوئی فضل الرحمان بن کر آ جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن کر آ جاتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ ہم نے اپنے دماغ پر لگائے تالے اور صرف متقدمین کی بات کو سمجھ لیا حرف آخر. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جمود ہو گیا، وہاں وہ علم جو ہے وہ آگے ترقی کرتا رہا. اور اب کوئی بھی آپ کی صورت حال بہتر نہیں ہوگی جب تک کہ اس جمود کو نہ توڑیں، غور و فکر شروع نہ کریں، اور قرآن مجید ہی کو پورے علم کا منبع مان کر، اور اس سارے علوم کو اگر اس کے ساتھ کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو علمی سطح پر وہی جمود برقرار رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس زمن میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے یہ کہا، میں دو منٹ میں یہ جواب دے دوں. چونکہ اب ہمیں خود تو عہد الگ یاد نہیں، اور نہ ہی یاد دلانے سے ہمیں اس قسم کا گزرا ہوا واقعہ یاد آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس وقت وہ ہماری روح اپنی تمام وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ مقید ہو گئی ہے اس جسم کے اندر. یہ حجاب اس کے آگے ہے. جیسے کہ کسی شخص کو سولٹری کنفائنمنٹ میں آپ کو 6-8 کی ایک جو کوٹری ہے اس میں اگر دفن کر دیں غریب کو، تو آنکھ تو ہے دیکھ نہیں سکتا، کان تو ہے سن نہیں سکتا. وہ معاملہ ہمارا ہو گیا ہے. یہ جب اس عالم حشر میں آپ ہوں گے تو پوری بات یاد آئے گی، اور اسی وقت حجت آپ کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش ہوگی. تم مجھ سے عہد کر کے گئے تھے کہ نہیں، وہ عہد کہاں ہے؟ اس عہد کے اثرات ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں. چاہے ہمیں وہ واقعہ یاد نہ ہو، اس کے اثرات فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں. یہ کسی کو پوجنے، کسی کو چاہنے، کسی کو مقصود و مطلوب بنا کر اس کی نیاز مندی میں زندگی بسر کرنے کا ایک مادہ جو فطرت انسانی میں ہے، یہ اسی کے اثرات تو ہیں کہ جو آج ہمیں خود اپنے باطن میں محسوس ہوتے ہیں، چاہے وہ واقعہ ہمیں یاد نہ آتا ہو.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.